نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ کے پاک نام سے ہم اللہ کا کلام پڑھنا شروع کر رہے ہیں. چند اس کے آداب ذہن میں رکھ لیتے ہیں. سورۃ النحل آیت نمبر 97 اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو شیطان رجیم سے. اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے ہم تلاوت قرآن سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، حالانکہ مصحف میں ہمارے قرآن نے یہ لکھا ہوا نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی کوئی آیت بھی نہیں ہے ایز سچ، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے اس حکم پر جو سورہ نحل میں دیا گیا اس طرح آپ نے عمل فرمایا کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرتے تھے، ہم بھی قرآن پڑھنے سے پہلے اسی کو دہرا لیتے ہیں. یہ تعوذ کہلاتا ہے، تعوذ یعنی پناہ حاصل کرنے والا کلمہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. شیطان کا ذکر آ رہا ہے. شیطان جو لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ، تھری لیٹر روٹ ورڈ، سہ حرفی مادہ شین طا نون ہے، شطانہ. شطانہ کا مطلب ہوتا ہے تکبر میں حد سے بڑھنا، ایکسٹریم پرائڈ، ایکسٹریم ایروگنس، رحمت سے دور، سرکش. ایک اور بھی اس کا مادہ بتایا گیا، شین الف پا، اور شاتا جو لفظ ہے شاتا یشیتو، اس کا مطلب ہوتا ہے ہلاک کرنا، ہلاک ہونا، پیرش جس کو ہم کہیں، ہلاک ہونا، ہلاک کرنا، برباد کرنا، برباد ہونا. شیطان وہ ہستی انتہائی متکبر، اللہ کی رحمت سے دور، انتہائی سرکش، خود بھی ہلاک ہوگا اوروں کو بھی ہلاک کرنے کی کوشش کرتا ہے، خود بھی برباد ہوگا اوروں کو بھی برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس سے زیادہ برا دشمن اور کون ہوگا؟ تو ہم اپنے رب کی پناہ حاصل کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس کے شر سے بچا لے. نہ صرف شیطان ہے، ساتھ ساتھ رجیم بھی ہے. رجیم کا مادہ را جیم میم ہے، رجم مطلب ہوتا ہے پتھر مار مار کر بھگایا ہوا، نفرت کے قابل. یہ وہ ہستی ہے شیطان جو رجیم ہے، دھتکارا ہے اللہ نے اس کو اپنی بارگاہ سے، انسانوں کو گمراہی کی دعوت دے کر اللہ کی نفرت کا مستحق بنانا چاہتا ہے. جب انسان خود کوئی گناہ کا کام اپنی مرضی سے کر رہا ہوتا ہے تو وہ تو بائی چوائس اپنی آزاد مرضی سے، اپنی فری ول سے اللہ کی نافرمانی اور شیطان کی فرما برداری کر رہا ہوتا ہے. ابھی چوائس ہے نا، اللہ نے یہ چوائس ہر انسان کو دی ہے، چاہو تو رحمان کے فرما بردار بن جاؤ، چاہو تو شیطان کے فرما بردار بن جاؤ. یہ تقدیر میں بالکل نہیں لکھا ہوا کہ ہم اپنی کتاب زندگی خود لکھ رہے ہیں، اپنا اعمال نامہ ہم خود لکھ رہے ہیں، اور اس میں ہم کوئی چوائس دی گئی ہے کہ ہم کس کی فرما برداری کرتے ہیں. تو جو شخص خود گناہ کر رہا ہے وہ ویسے ہی شیطان کا ساتھی، اس کا فرما بردار ہے، اوبیڈینٹ ہے شیطان کا. شیطان کو ایسے لوگوں پر وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں، اس نے بھی ٹائم مینجمنٹ لگتا ہے کیا ہوا ہے، وہ وقت اپنا ضائع نہیں کرتا۔ جو پہلے ہی اس کے ساتھی ہیں وہ ان پر کیوں کام کرے؟ کن لوگوں پر کام کرتا ہے؟ جو صراط مستقیم پر چلنے کا ارادہ کر لیں، درست راستے پر چلنا چاہیں۔ تو جب انسان اپنے رب کا بتایا ہوا کام شروع کرتا ہے، اپنے رب کی فرما برداری شروع کرنے کا ارادہ کرتا ہے، پھر عمل کرنے لگتا ہے، اب شیطان الرٹ ہو جاتا ہے، اس کو فکر لاحق ہو جاتی ہے، سوچتا ہے یہ تو میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ اب وہ طرح طرح کے حربے استعمال کرتا ہے، طرح طرح کی ٹیکٹکس کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس نیکی کے کام سے میں اس کی توجہ ہٹا دوں، ڈسٹرب کرتا ہے۔ اب قرآن پڑھنا انتہائی نیکی کا کام ہے، ایک ایک حرف پڑھنے پر دس دس نیکیوں کا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اور آپ قرآن پڑھنے بیٹھیں اور شیطان نہ آئے؟ ہم نے حدیث سنی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ جب لوگ اللہ کا ذکر کرنے جمع ہوتے ہیں تو فرشتے گھیرا ڈال لیتے ہیں، یعنی ایک مدد رحمانی آتی ہے، اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ لیکن شیطان بھی ایسا بیٹھنے والا تو نہیں ہے، وہ بھی آتا ہے۔ اب اس وقت ملائکہ بھی موجود ہیں، شیطان بھی موجود ہے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ وہ اب دروازے پر اس کو چھوڑ کر آ گئیں اور اب آپ کے ساتھ وہ اندر نہیں آیا۔ جب آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں وہ پہنچ گیا کسی نہ کسی شکل میں، تو ہم جنت میں تو ابھی نہیں بیٹھے، ہم ابھی قرآن کھول کر بیٹھے ہیں، بالکل آ گیا۔ جتنی اس کو اس جگہ کی فکر ہوگی کہ جہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہو، اتنی کم ہی جگہوں کی اس کو فکر ہوتی ہے، اب آ جاتا ہے۔ ہر قسم کے کام قرآن کے بیچ میں یاد آ جائیں گے۔ عمل کے لیے بھلا دیتا ہے کہ قرآن عمل کے لیے پڑھنا ہے، کہتا ہے صرف ثواب کے لیے یا علم کے لیے پڑھ لو، بس کافی ہے۔ قرآن انسان پڑھنے بیٹھتا ہے، نیند آنے لگتی ہے، اتنی محنت سے، اتنا ایفرٹ کر کے، خود کو منظم کر کے، خود کو آرگنائز کر کے، گھر چھوڑ کر یہاں آ تو گئے، اور یہاں آ کر اگر سو جائیں تو کتنی محرومی ہے، یا جھونکے آ جائیں یا خیالات بھٹکنے لگ جائیں۔ محنت کی کسی مقصد کے لیے، جب مقصد ملنے کا وقت آیا تو ہم غافل ہو گئے، سلا نہ پا سکے، یہ بھی کرتا ہے، نیند آنے لگتی ہے، یہ نہیں کر سکتا، سلا نہیں سکتا، تو طرح طرح کی فکریں دل میں ڈال دیتا ہے، پتہ نہیں گھر میں کیا ہو رہا ہوگا، پتہ نہیں فلاں کام ہوا کہ نہیں، پتہ نہیں میں نے اپنی ڈراز لاک کی یا نہیں، چابی وہیں تو نہیں چھوڑ دی، چولہا بند کیا تھا نہیں کیا تھا، طرح طرح کے خیالات دماغوں میں ڈالتا ہے۔ یہ اس لیے کرتا ہے کہ جسمانی طور پر موجود ہوتے ہوئے ذہنی طور پر غیر حاضر ہو جائیں، ایبسنٹ مائنڈیڈلی قرآن کو سنیں۔ تو قرآن کے پڑھنے کا فائدہ کم ہو گیا، جب ذہن فکروں میں الجھے رہیں گے تو وہ علم کو جذب کیسے کریں گے؟ کر نہیں سکتے۔ پھر جن کو کوئی فکر نہ ہو، کوئی پریشانی گھر کی نہ ہو، تو بوریت کا احساس دلاتا ہے، بار بار گھڑی پر نظر پڑے اور وقت کو کیلکولیٹ کرنے میں دھیان لگا رہے۔ قرآن سن تو رہے ہیں کانوں سے اور دل کہہ رہا ہے کہ یہ سب کچھ تو ہم کو پہلے بھی معلوم تھا، بلا وجہ یہاں آ کر بیٹھ گئے اور ہم ٹائم اپنا ضائع کر رہے ہیں۔ جب اس طرح ذہن بھٹکے گا تو بہت چانسز ہیں، بہت امکانات ہیں اس بات کے کہ کہا کچھ جا رہا ہو، سمجھ میں بات الٹی آ رہی ہو، اس لیے کہ کمپریہینشن نہیں ہو رہا نا، فہم حاصل نہیں ہو رہا۔ بعض دفعہ غصہ بھی آنے لگتا ہے، اریٹیشن ہونے لگتی ہے انسان کو، یہ چیز بھی قرآن کے جذب میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ سورہ آراف میں انشاءاللہ ہم ایک آیت پڑھیں گے، 204، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو تم اس کو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور تم خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، آواز نہ ہو۔ پن ڈراپ سائلنس. لعلکم ترحمون, شاید کہ تم رحم کیے جاؤ. تو یہ دل اور دماغ کی باتوں کو بھی سائلنس پر بالکل بات نہ ہو, جو کہا جا رہا ہے پوری توجہ اس کے اوپر ہونی چاہیے. اللہ کے کلام کا یہ حق ہے, یہ اللہ کے کلام کا ادب ہے کہ اس کو خاموشی کے ساتھ سنا جائے. شیطان کے رجیم ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ نے اس سے کلام کیا, اللہ نے اس سے بات کی, لیکن اس نے بدگمانی کی اللہ کے کلام سے, اللہ کی بات نہ مانی. یہ آگے ہم پڑھ لیں گے. اس نے کہا اللہ تو نے تو مجھے گمراہ کرنا چاہا, فبما اغویتنی, تو بوجہ اس کے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا. نعوذ باللہ, اللہ کلام کر رہا ہے اور یہ رجیم جو ہے مردود شیطان کیا کہہ رہا ہے آگے سے کہ اللہ تو مجھے گمراہ کرنا چاہ رہا ہے, تو بدگمانی ہے نا. یہی بدگمانی وہ انسانوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں کہ جب اللہ کا کلام لوگ سنیں تو وہ چاہتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ کے کلام کی طرف سے بدگمانی آ جائے. اور جب انسان بدگمان ہو جاتا ہے کسی چیز کی طرف سے تو پھر کہنا نہیں مانتا. جب اللہ نے کلام کیا تو بدگمانی کے ساتھ اس نے اپنا قصور بھی نہ مانا, خوب حجت بازی کی, خوب اس نے بحث کی, لاجک دیا, اور اس نے آرگیومنٹس پیش کیے کہ میں کیوں ٹھیک کہہ رہا ہوں, آئی ایم رائٹ, میری بات ٹھیک ہے. اور یہی بری صفت وہ قرآن پڑھنے والوں میں بھی انکریج کرنا چاہتا ہے, اسی غلط صفت کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہے کہ اللہ کے کلام کا مقابلہ اپنے اپنے کلام سے کرو, اپنی عقل کو اللہ کی حکمت سے بڑا سمجھو. اگر تمہاری سمجھ میں بات نہیں آتی تو کہہ دو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ, یہ کیوں کرنا چاہیے. ہم کیا کہتے ہیں, کوئی بات نہیں, ہو سکتا ہے میری سمجھ میں نہ آئے, می بی آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ, لیکن مجھے کرنا ہے اسے کہ میرے رب نے کہا ہے, میرے رب کی حکمت مجھ سے بہت زیادہ ہے. تو اللہ کی حکمت, اللہ کے کلام کے مقابلے میں اپنی سمجھ اور اپنے کلام کو بڑا سمجھنا, یہی دراصل تکبر ہے, یہی دراصل ایروگنس ہے. تب سوچیں کہ الرحیم کے دربار میں تھا پھر الرجیم ہو کر نکلا, کتنا بدقسمت تھا. اسی لیے ہم جب قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان رجیم سے. ہم شیطان رجیم سے اور اس جیسے عمل سے اور اس کی جیسی سوچ سے اور اپنی عقل کے شیطانی ہو جانے سے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں. ہمیں شیطانی عقل نہیں چاہیے, ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ عمل کریں جو صالح ہو, ہم وہ سوچ چاہتے ہیں جو قرآنی سوچ ہو, ہم وہ عقل چاہتے ہیں جو نورانی ہو. ہمیں ظلمانی عقل نہیں چاہیے, ہم کو ایول جینیس نہیں بننا, ہمیں ڈارکنیس نہیں چاہیے, ہم نور کی تلاش میں آئے ہیں. تو اللہ ہم رجیم نہیں ہونا چاہتے, ہم اللہ کے دربار میں آ رہے ہیں اس کا کلام پڑھنے کے لیے, ہم رحمان کے پاس آئے ہیں تو ہم شیطان کو دور بھگانا چاہتے ہیں اپنے سے. اب جو کلام پڑھ رہے ہیں, اللہ ہم تیرے ہی نام سے اس کی ابتدا کرتے ہیں, تیرے پاک نام سے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اس کا بھی سبق ہم کو پہلی وحی میں دے دیا گیا تھا, سورہ علق کی پہلی آیت. سورہ علق کی ابتدائی پانچ آیات پہلی وحی تھیں, اور ان پانچ آیات میں سے پہلی آیت تھی اقرا, تو پڑھ. کیسے؟ بسم ربک الذی, ساتھ نام اپنے رب کے, اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھ. اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. لہذا ہم اپنے رب کے نام سے قرآن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں. سنت طریقہ یہی ہے۔ قرآن کی دو سورتوں کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت فرق کرنے والی ہے، جدا کرتی ہے دو سورتوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کے شروع میں لکھی جاتی ہے سوائے سورت توبہ کے۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی۔ سورہ نمل میں آیت نمبر 30 میں یہ آیت آئی ہے، جیسے ابھی ہم نے بات کی تھی نا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو کوئی آیت نہیں ہے قرآن کی، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کی باقاعدہ آیت ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 30، آیت نمبر 30 سلیمان علیہ السلام کے خط پر یہ آیت لکھی ہوئی تھی، جو خط انہوں نے ملکہ سبا کو لکھا تھا اس کی ابتدا ہوئی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک عظیم کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں پہلی دفعہ نہیں آیا، بلکہ یہ تو ہزاروں سال پرانا کلمہ ہے۔ جب قرآن کی تلاوت شروع کریں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، یاد آ جائے گا کہ اللہ کی رحمت جب جوش میں آئی ہے تو اس کا اظہار بندوں پر قرآن کے نزول کی شکل میں ہوا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے جو ہم پہ برس رہی ہے، رحمان کی رحمت ہے قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الرحمن، رحمان، علم القرآن، اس نے جس نے کہ قرآن سکھایا، وہ رحمان جس نے کہ قرآن سکھایا۔ تو جب رحمت کا احساس ہوتا ہے انسان کو تو خوشی کا احساس ہوتا ہے، فرحت کا احساس ہوتا ہے۔ جتنا جتنا قرآن سمیٹیں گے اتنا ہی اللہ کی صفت رحمت کے مستحق ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے ہم نے دعا بھی کی تھی رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے۔ کتنا سینہ کھول دے کہ اللہ جتنی زیادہ رحمت سمیٹ سکوں اتنا اچھا ہے۔ اسی کے بارے میں سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو اس پر ان کو چاہیے کہ خوشیاں منائیں، اس قرآن پر ان کو چاہیے کہ یہ خوشیاں منائیں۔ هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ، یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو یہ جمع کرتے ہیں۔ ہم بازار جا کے کوئی چھوٹی سی چیز خرید کر لاتے ہیں، کوئی کپڑا، کوئی جوتا، کوئی زیور، کوئی الیکٹرانکس، کوئی گاڑی، کوئی چیز، کتنی خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، یہ ہر اس چیز سے قرآن بہتر ہے جو انہوں نے جمع کیا ہے۔ کل دولت، کل رشتے داریاں، کل متاع، ہر چیز کو آپ ذہن میں لے آئیے، تمام بینک بیلنس، مکان، دکان، گاڑیاں، زیور، اولاد، رشتے ناتے، ان سب سے یہ قرآن بہتر ہے، ہر چیز سے اعلیٰ ہے۔ شیطان نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی وہ بندوں کو بدگمان کرے اپنے رب کی طرف سے، لیکن اس کی ساری امیدوں پر انسان پانی پھیر دیتا ہے جب وہ اپنے رب کی پناہ حاصل کر لیتا ہے اور اپنے رب کے کلام کو ادب کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اور اپنے لیے فائدہ مند سمجھ کے پڑھنا شروع کرتا ہے۔ تکبر کا مقابلہ عاجزی سے ہم کریں گے انشاءاللہ۔ وہ تکبر سکھاتا ہے، ہم اور عاجزی اختیار کریں گے، ہم اور جھک جائیں گے۔ وہ بے ادبی سکھاتا ہے، بدتمیزی سکھاتا ہے، گستاخی سکھاتا ہے، ہم اور با ادب ہو جائیں گے۔ وہ اس کو بیکار کام سمجھتا ہے قرآن کے پڑھنے پڑھانے کو، کہتا ہے یہ تو بیکار لوگوں کا، فارغ لوگوں کا کام ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہم یہ کام کریں گے انشاءاللہ، اور قرآن انشاءاللہ ہمارے لیے کھلنا شروع ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ مکی سورت ہے۔ فتح کے معنی ہوتے ہیں کھولنا، فاتحہ کھولنے والی، دا اوپننگ سورہ آف قرآن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی یہ پانچویں وحی ہے۔ سورہ فاتحہ سے پہلے سورت العلق، سورت المدثر، سورت المزمل اور سورت القلم کی ابتدائی آیات نازل ہو چکی تھیں. یہ متفرق اسارٹڈ آیات ہیں جو کہ نازل ہوئی تھیں. کوئی مکمل سورت نازل اب تک نہیں ہوئی تھی. تو پہلی مکمل سورت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ سورت الفاتحہ ہے. ترمذی میں روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبی بن کعب سے فرمایا رضی اللہ عنہ، اتحب ان اعلمک سورۃ لم ینزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلها؟ قال نعم یا رسول اللہ. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیف تقرأ فی الصلاۃ؟ قال فقرأ ام القرآن. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والذی نفسی بیدہ ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلها، وانها سبع من المثانی والقرآن العظیم الذی اعطیته. آپ نے عبی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا تجھ کو یہ بات پسند ہے کہ میں تجھ کو ایک ایسی سورت سناؤں کہ جیسی سورت نہ پہلے تورات میں، نہ پہلے انجیل میں، نہ زبور اور نہ پہلے قرآن میں نازل ہوئی؟ انہوں نے جواب دیا، جی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ام القرآن، مراد ہے سورہ فاتحہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں ایسی کوئی سورت نازل نہیں ہوئی، اور یہ وہ ہے جس کو سبع من المثانی کہا گیا ہے والقرآن العظیم، یعنی سات بار بار دہرائی جانے والی آیات، اور یہ مجھ کو عطا کی گئی ہیں. یہ سورہ ہجر کی آیت ہے، آیت نمبر 87. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. بے شک اے نبی، ہم نے آپ کو سات آیات عطا کی جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں، اور قرآن عظیم. سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں، ام القرآن اس کو کہا گیا، ام ماں کو کہتے ہیں، بنیاد کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اساس القرآن بھی اس کو کہا گیا، الشافیہ شفا دینے والی، الکافیہ کفایت کرنے والی. نہایت عظیم سورت، پڑھنے میں بہت سادی، بہت سمپل لگتی ہے. نماز کی ہر رکعت میں ہم یہ سورت پڑھتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے میں اکثر اوقات یاد ہی نہیں رہتا کس وقت اس سورت کو پڑھ گئے. جو کچھ اس میں مانگا گیا ہے وہ اگر خلوص کے ساتھ اور حاضر دل کے ساتھ مانگ لیں اور جو کچھ مانگا وہ مل جائے، تو یوں سمجھیے کہ دین اور دنیا سمر گئے. سورہ فاتحہ میں سات آیات ہیں. پہلی تین آیات میں اللہ تعالی کا تعارف ہے، اس کے نام کا، اس کی شان کا ذکر ہے. اس کے بعد آخر میں دعا آئی ہے، اور اللہ کی شان اور دعا کے درمیان ایک آیت میں انسان اللہ تعالی سے ایک وعدہ کر رہا ہے، نیکی کا وعدہ کر رہا ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. سورہ فاتحہ پڑھنے سے دعا کے آداب بھی ہمیں پتہ چلتے ہیں. دعا مانگنے سے پہلے انسان اللہ کی حمد و ثنا کرے، اللہ کی تعریف کرے، اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ دے، اس کے خوبصورت ناموں کو واسطے کے طور پر بیان کرے۔ وسیلہ بنانا ہے تو اللہ کی شان کو وسیلہ بنائے اور پھر اس کے سامنے اپنی حاجت پیش کر دے۔ سورۃ فاتحہ نماز کا لازمی حصہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جو اپنی نماز میں الفاتحہ نہیں پڑھتا۔ ہر رکعت کا لازمی حصہ ہے سورہ فاتحہ پڑھنا۔ اگر کسی کو نماز سکھانی ہو تو سب سے پہلے اس کو سورہ فاتحہ سکھا دیجئے، باقی چیزیں بعد میں بھی سکھائی جا سکتی ہیں۔ جب بندہ پاک صاف ہو کے طہارت اور وضو کے آداب پورے کر کے ادب سے ہاتھ باندھ کے اپنے رب کی طرف، اپنے مالک کی طرف متوجہ ہوتا ہے، نماز میں کھڑا ہوتا ہے، تو اللہ بھی بہت شوق سے اور بہت غور سے سنتا ہے کہ میرا بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ حدیث قدسی میں ارشاد ہوتا ہے، حدیث قدسی آپ سمجھتے ہیں؟ حدیث قدسی کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک تو حدیث نبوی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حدیث قدسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لیکن وہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہوتی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہوتے ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، حدیث قدسی بھی اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی نصفین، تقسیم کر دیا میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا۔ اور یہاں دراصل سورہ فاتحہ کو نماز کہا جا رہا ہے۔ فنصفها لی ونصفها لعبدی، تو آدھا میرے لیے ہے، یعنی آدھی اس میں سے میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے ہے۔ ولعبدی ما سأل، اور میں نے دیا اپنے بندے کو جو اس نے مانگا۔ قال، فرمایا، قال العبد، بندہ کہتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، کل شکر کل تعریف اللہ کے لیے ہے جو مالک ہے، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ جب بندہ یہ کہتا ہے، اور وہ بندہ کون؟ آپ، میں۔ ہم جب کہتے ہیں نماز میں الحمدللہ رب العالمین، قال اللہ، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب ہم ٹیلی فون پر کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم ایک بات کہتے ہیں تو ہم اپنا ہی بولے چلے جاتے ہیں، یا ہم رکتے بھی ہیں بیچ میں، تھوڑی دیر رکتے ہیں جواب سننے کے لیے۔ تو جو اپنے رب کا جواب سننا چاہتا ہے، وہ سورہ فاتحہ کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، ایک آیت پڑھے، ٹھہر جائے، اللہ کا جواب محسوس کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ وَإِذْ قَالَ الْعَبْدُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اور جب بندہ کہتا ہے، الرحمن الرحیم، قال اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسمع علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، میری ثنا کی۔ وَإِذْ قَالَ الْعَبْدُ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، اور جب بندہ کہتا ہے، اللہ مالک ہے بدلے کے دن کا، قال اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی، میری عظمت کا ذکر کیا، میری مجسٹی کا ذکر کیا۔ وَإِذْ قَالَ الْعَبْدُ، اور جب بندہ کہتا ہے، اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، قال اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ھذا بینی وبین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان معاہدہ ہو گیا۔ یہ میری عبادت کرے گا، میں اس کی مدد کروں گا. وَإِذْ قَالَ الْعَبْدُ، اور جب بندہ کہتا ہے اِهْدِنَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، آمین. کہ اللہ تو ہم کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا، اور ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر کہ تیرا غضب نازل ہوا یا جو گمراہ ہوئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا لعبدی، یہ میرے بندے کے لیے ہے، ولعبدی ما سأل، اور میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مانگا. یہ سورہ فاتحہ کی تاثیر ہے، یہاں زبان سے الفاظ نکلتے ہیں وہاں جواب آ جاتا ہے، قبول ہو جاتی ہے ہماری دعا. ہم سوچیں کہ ہم تو مدتوں سے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اپنی نمازوں میں، تو جواب کیوں نہیں آتا، دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو بات یہ ہے کہ نماز میں بھی ہماری توجہ اللہ کی طرف نہیں ہوتی. اللہ کی توجہ ہے، اللہ توجہ دے رہا ہے ہم کو، بندے کا دھیان کہیں اور بھٹک رہا ہے. اللہ ہم سے غافل نہیں ہوتا، ہم اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ غافل دل کی پکار نہیں سنتا. حدیث قدسی میں بار بار لفظ عبدی عبدی آیا ہے، میرا بندہ میرا بندہ. کتنا پیار ہے اس لفظ کے اندر، کتنی اپنائیت ہے اس لفظ کے اندر، اور اس لفظ کے اندر خود بندے کی تڑپ کا اظہار ہو رہا ہے. بندہ ہر حال میں رب کا ہونا چاہ رہا ہے. دیکھیے عبد سب ہیں، غلام سب ہیں، کوئی کسی کا غلام کوئی کسی کا غلام، کوئی غلامی سے آزاد نہیں ہے، کوئی خواہشات کا غلام ہے، کوئی دنیا کا غلام ہے، کوئی پیسے کا غلام ہے، کوئی شہرت کا غلام ہے. عبد سب ہیں. عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام، بندہ. تو کسی نے شعر کہا ہے کہ عبد دیگر عبدہو دیگر، عبد کچھ اور چیز ہے اور اللہ کا بندہ وہ کچھ اور ہی چیز ہے. تو یہاں بات اللہ کے بندے کی ہو رہی ہے، جو اللہ کو پوچھتا ہے، جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے. تو اللہ کو بھی بہت پیار آتا ہے اپنے بندے پر، بندہ بھی عاجزی سے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رہا ہے. اب آپ دیکھیں، ادھر ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی، وہاں اللہ تک بات پہنچ گئی. اس حدیث کو ہم پڑھتے ہیں تو فاصلے کا احساس ہی نہیں ہوتا. ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تو بہت دور ہے، ساتویں آسمان پر ہے، کیسے ہم اس تک اپنی بات کو پہنچائیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں فرمایا ہے ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو. اللہ کو کون جا کر بتائے گا؟ اللہ کو کسی کی حاجت نہیں، اللہ کسی سبب کا، کسی ذریعے کا، کسی مینز کا محتاج نہیں. اللہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کسی چیز کے اوپر کہ کوئی جا کر بتائے. وہ خود السمیع ہے، خود سننے والا ہے، وہ خود البصیر ہے، وہ خود دیکھنے والا ہے، وہ اپنی ذات سے الخبیر ہے، خبر رکھنے والا ہے، باخبر ہے. قرآن کی بہت سی آیات اللہ کے اسماء و صفات پر ختم ہوتی ہیں، عزیز الحکیم، غفور الرحیم، سمیع البصیر، اللہ تعالیٰ کے مختلف نام آتے ہیں. یہ اس لیے آتے ہیں تاکہ انسان کو اللہ کی قربت کا احساس ہو، اور وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تو مجھ سے بہت دور ہے. جب انسان خود کو اللہ سے بہت دور محسوس کرتا ہے، کٹ آف محسوس کرتا ہے، اس کو یہ لگنے لگتا ہے کہ اللہ تو اس کی پہنچ سے باہر ہے، آؤٹ آف ریچ ہے، تو پھر وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے. پھر وہ انسانوں کی طرف دیکھتا ہے، ان کو حاجت روا مشکل کشا بنانے لگتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سہارے ڈھونڈنے لگتا ہے، اور اس طرح پھر شرک کے دروازے کھل جاتے ہیں. سورہ فاتحہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا موجود ہے. اس کا ایک نام آپ کو اشافیہ بتایا تھا، شفا دینے والی. کوئی بیماری ہو، بیماری میں دوا کے ساتھ ساتھ اس کو پڑھتے رہنا چاہیے. دوا کرنا بھی سنت ہے اور دعا کرنا بھی سنت ہے. صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہمیں ملتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی سب صورتوں میں عظیم ترین الحمدللہ رب العالمین ہے. اتنی عظیم صورت شروع ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ، کل شکر کل تعریف اللہ کے لیے ہے. اللہ کی حمد سے بات کا آغاز کیا جا رہا ہے. حمد دراصل دین کا خلاصہ ہے، اسلام ان اے نٹ شیل. حمد تعریف، شکر اللہ کا، تعریف اللہ کی. ترجموں میں تو عام طور پہ ایک ہی لفظ لکھا جاتا ہے، یا حمد یا تعریف، یا بہت سے بہت حمد اور تعریف دونوں. لیکن جو عربی کا یہ لفظ ہے حمد، اس کو کسی دوسری زبان کے کسی ایک لفظ میں ٹرانسلیٹ نہیں کیا جا سکتا. کئی معنی ہیں اس کے، شکر، تعریف، ثنا، پریز. ایک ایک کر کے ان الفاظ کو ہم دیکھتے ہیں. شکر جیسا ایک اور لفظ ہے جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں، ہماری روزمرہ کی ضرورت ہوتی ہے کھانے میں اور پینے میں. اردو میں تو ہم اس کو شکر کہتے ہیں، اور انگلش میں ہم کہتے ہی شوگر شوگر کہتے ہیں نا، شوگر. شوگر کا، شکر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس چیز میں شکر ڈال دی جائے اس چیز میں مٹھاس آ جاتی ہے، شیرینی پیدا ہو جاتی ہے، چیزیں مزیدار ہو جاتی ہیں. اگر کوئی تلخ چیز ہے، مثال کے طور پر جو شاندہ پینا ہے، اب گلا خراب ہے، کہتے ہیں ذرا سی چینی ڈال لو، ذرا سی شکر اس کے اندر ڈال لو، تو تلخ کڑوی چیز کے اندر شکر اگر ملا لی جائے تو اس کی تلخی میں کمی آ جاتی ہے. شکر بھی یہی کام کرتا ہے. شکر زندگی کو خوشگوار بنا دیتا ہے، زندگی میں چاشنی آ جاتی ہے، اور تلخ اور ناگوار حالات کو قابل برداشت بنا دیتا ہے شکر. شکر انسان کو توانائی فراہم کرتی ہے، انرجی پرووائڈ کرتی ہے، زندگی قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے. شکر کے بھی یہی فائدے ہیں، زندگی خوشگوار ہوتی ہے، مشکلات پریشانیاں آئیں تو شکر گزاری کی عادت ان دشواریوں کی تلخی کو، ان کی بٹرنس کو کم کر دیتی ہے. انسان کو تھکنے سے، نڈھال ہونے سے بچا لیتی ہے شکر گزاری کی عادت. انسان مایوس نہیں ہوتا، ہمت نہیں ہارتا، بددل نہیں ہوتا، بلکہ عمل پر قائم رہتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، یہ جو کھلاڑی ہوتے ہیں یہ بیچ بیچ میں رک کر کچھ گلوکوز لیتے ہیں نا، کوئی انرجی ڈرنک لیتے ہیں تاکہ ان کی توانائی، ان کی انرجی قائم رہے. بالکل اسی طرح صراط مستقیم کا جو مسافر ہے، جو اس بازی میں جیتنا چاہتا ہے، جنت کا حصول اس کی ٹرافی ہے، تو وہ زندگی میں رک رک کر تھوڑی تھوڑی دیر میں ضرور شکر ادا کرتا ہے تاکہ توانائی قائم رہے. جنت کی زندگی حاصل کرنے کے لیے لازمی شرط ہے شکر گزار ہونا، تھینک فل ہونا. جو شکر ادا کرے گا اپنا ہی اس کا فائدہ ہے. سورہ لقمان میں آیت نمبر 13، آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لقمان سے، ان اشکر للہ، کہ تو شکر ادا کر اللہ کا، وَمَنْ يَشْكُرْ، اور جو شکر ادا کرے گا، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو وہ اپنے ہی لیے شکر ادا کرے گا، اس کا اپنا ہی فائدہ ہے. جب انسان کہتا ہے الحمدللہ، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، سارا فائدہ انسان کا اپنا ہے. اب کس طرح فائدہ دیتا ہے شکر ادا کرنا انسان کو، یہ تھوڑا سا ہم دیکھیں گے. شکر گزاری کی عادت خالق اور مخلوق دونوں سے تعلقات کو اچھا رکھتی ہے، کریشن سے بھی اور کریٹر سے بھی ریلیشن شپ انسان کا پلیزنٹ رہتا ہے. شکر گزار لوگ کبھی مایوس نہیں ہوتے، کبھی ڈپریس نہیں ہوتے، ہوپلیسنس میں کبھی نہیں جاتے، نہ کبھی خودکشی کرتے ہیں، کبھی سوسائڈ نہیں کرتے، شکر گزاری دراصل زندگی گزارنے کا مثبت رویہ ہے، پازیٹو ایٹیٹیوڈ ٹورڈ لائف۔ اب شکر گزار انسان کی شخصیت کیسی ہوتی ہے، ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں ہر طرح کے لوگ۔ شکر گزار تھینک فل لوگوں سے بھی ہمارا واسطہ رہتا ہے۔ شکر گزار انسان جو ہوگا وہ لازماً خوش اخلاق ہوگا، پلیزنٹ پرسنالٹی ہوگی، گڈ کمپنی، اس کے ساتھ بیٹھ کے انسان کو لطف آئے گا، جو بھی چیز ہوگی اس کو مثبت انداز میں لے گا، پازیٹو اپروچ ہوگی اس کی۔ جو خیر جو بھلائی اس کو پہنچے اس پر خوشگوار حیرت کا اظہار۔ ہر نعمت جو اس کو ملتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اٹس اے پلیزنٹ سرپرائز فار ہم، خوشگوار حیرت۔ کسی بھی نعمت کو اپنا حق سمجھ کے نہیں لیتا۔ جب کوئی نعمت ملتی ہے اس کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ میں تو اس قابل نہیں تھا، یہ تو مجھ کو بہت زیادہ مل گیا، الحمدللہ یہ چیز مجھ کو مل گئی۔ انسانوں میں سے کوئی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، حسن سلوک کرے، کھانا کھلا دے، کوئی اس کی پریشانی دور کر دے، کوئی اور اس کا کام کر دے، احسان مند ہوتا ہے۔ تو شکر گزار انسان خوش مزاج ہوگا، شکر گزار انسان انسانوں کا احسان مند بھی ہوگا، احسان مانے گا لوگوں کا، اور پھر وہ ضرور اس احسان کا جواب احسان سے دینے کی کوشش کرے گا، بھلائی کے جواب میں بھلائی کرے گا، اچھا سلوک کرے گا۔ شکر گزار انسان میں عاجزی ہوتی ہے، موڈسٹی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے۔ پریشان ذہنوں اور دکھے دلوں کے لیے ان کی صحبت، ان کی کمپنی مرہم کا سا کام دیتی ہے، بامنگ افیکٹ ہوتا ہے ان کا لوگوں کے اوپر۔ جب انسان کسی شکر گزار شخص کے پاس بیٹھ کر اٹھے تو بہت اس کو سودنگ فیلنگ آتی ہے، خوشگوار احساس ہوتا ہے شکر گزار انسان کے پاس بیٹھ کر۔ شکر گزار انسان پر اگر کوئی مشکل، کوئی پریشانی پڑے تو بہت وقار کے ساتھ، بہت تحمل کے ساتھ برداشت کر جاتا ہے، میچیورٹی ہوتی ہے شکر گزار انسان میں۔ اس لیے کہ جب اس پر مشکل پڑتی ہے، پریشانی پڑتی ہے، صبر کا مرحلہ اس پر آتا ہے تو اس کو وہ نعمتیں یاد رہتی ہیں جو اللہ نے اس کو دی تھیں، وہ نعمتوں کو بھولتا نہیں۔ شکر کیا ہے دراصل؟ اپنے آپ کو یاد دلانا ہے کہ اللہ نے مجھے کتنی نعمتیں دی ہیں، اپنے ایسٹس کو گننے کا نام ہے شکر، اپنے بینک بیلنس کو گننے کا نام ہے، سمجھیے کہ اچھا یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے، خوشی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ تو جب کوئی نقصان ہو جائے یا کوئی پریشانی آ جائے تو انسان سوچتا ہے کہ چلو جہاں اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے مجھ کو تو وہاں دو چار مسائل کی کیا حیثیت ہے، کوئی بڑی بات نہیں، یہ بھی حل ہو جائیں گے، یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا معاملہ، اور اگر یہ پریشانی مجھ پر آئی ہے تو ضرور میرا ہی بھلا ہوگا، کوئی میرا ہی فائدہ ہوگا اس میں۔ تو دین کو اگر ہم دو حصوں میں تقسیم کریں تو حدیث کے مضمون کے مطابق دین آدھا شکر ہے اور آدھا صبر ہے۔ دین دراصل صبر اور شکر کا نام ہے، اور جنت میں صبر اور شکر کرنے والے ہی جائیں گے۔ اب اس کے مقابلے میں ناشکر انسان کی شخصیت کو ذہن میں لے کر آئیے، کیسا ہوتا ہے ناشکر انسان؟ کوئی نعمت اس کی نظر میں اہم نہیں ہوتی، ہر نعمت کی ناقدری کرنے والا، جو ملا کم ملا، سوچتا ہے کہ میں تو اس سے بہتر کے قابل تھا، ہر نعمت کو اپنا حق سمجھ کے لے لیتا ہے، آئی ڈیزرو اٹ، یہ تو مجھ کو ملنا ہی چاہیے تھا، اور کیا ہے میرے لیے، یہ کافی نہیں ہے، اور ملنا چاہیے۔ مطمئن نہیں ہوتا کسی نعمت سے، ہر وقت ماتھے پر بل، مزاج میں تلخی، شکایتوں کا انبار، بٹرنس۔ کسی انسان نے جو اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوتا ہے، چاہے وہ والدین ہو، چاہے وہ اس کا سپاؤس ہو، شوہر یا بیوی، یا اس کے اولاد ہو، یا بہن بھائی ہوں، میکے والے ہوں یا سسرال والے ہوں، اس کو کافی نہیں لگتا۔ کسی کا کیا کافی نہیں لگتا، سب سے شکایت ہوتی ہے، اس کو بس صرف یہ یاد رہتا ہے کہ میں نے ان کے لیے کیا کچھ کیا اور ان کو میرے ساتھ اور کتنا کچھ مزید اچھا سلوک کرنا چاہیے تھا جو انہوں نے نہیں کیا۔ ہر وقت مظلوم، سیلف پٹی کا شکار، ہر وقت اپنے دکھوں کا، اپنی محرومیوں کا رونا روتا رہتا ہے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ اب ایسے شخص کی نفسیات پر، اس کے مزاج پر اس ناشکری کا کیا اثر ہوگا؟ سوچیں نا کہ جو کہے کہ ماں باپ تھے اتنے اچھے نہیں تھے، جہاں میری شادی کی وہ جگہ اچھی نہیں تھی، وہ شخص اچھا نہیں تھا، جو اللہ نے مجھ کو اولاد دی بالکل نکمی، بیکار، نافرمان، میں نے سب کے ساتھ اتنا کیا، کسی نے میرے ساتھ اچھا نہ کیا، تو مزاج کیسا ہوگا؟ اس کی نفسیاتی کیفیت کیسی ہوگی؟ یقیناً چڑچڑا ہوگا، ہر وقت رونا دھونا رکھے گا، جلنے کڑنے کی کیفیت میں رہے گا، اور ایسے انسان کے پاس لوگ بیٹھتے ہوئے گھبرائیں گے۔ یہ وہ انسان ہے جو اپنے زخموں کو دیکھتا رہتا ہے اور اپنے زخموں کو نوچتا رہتا ہے تاکہ ہر زخم اس کا تازہ رہے، ہر محرومی کی یاد کو یہ تازہ رکھتے ہیں، گن گن کر لگتے ہیں کیا نہیں ملا، کیا نہیں ملا، اپنی محرومیوں کو، اور جو زندگی میں ناپسندیدہ واقعات، ان پلیزنٹ واقعات آئے تھے، ان کو اتنی دفعہ دہراتا ہے، اتنی دفعہ دہراتا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی تفصیل بھی اس کو ازبر ہو جاتی ہے۔ یہ اپنے آپ کو ٹارچر دینے کا، اپنے آپ کو اذیت پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہے ناشکری کرنا، ہر انسان کی ہر برائی کو ازبر کرنا، یاد رکھنا، اور اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتے رہنا اور پھر روتے رہنا۔ اب جب مزاج ایسا ہوگا تو لوگ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے گھبرانے لگتے ہیں۔ ایسے آج کل آپ دیکھیں، ٹھنڈ ہے، ڈرائی موسم ہے، آپ کہیں کہ بھائی کتنی ٹھنڈ ہے، کتنا پلیزنٹ موسم ہے، کہیں گے دیکھا ہے کتنا فلو چل رہا ہے، آپ ایک دم بجھ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہاں یہ تو ہے۔ پھر آپ کہیں گے ہوا کتنی اچھی چل رہی ہے نا، کتنی پلیزنٹ ہے کراچی کی ہوا، کہتے ہیں پورے گھر میں مٹی بھر گئی، ڈسٹنگ کر کر کے تنگ آ گئی ہوں۔ آپ کہیں گے اچھا، پھر آپ سوچتے اچھا کیا کہیں، کیا کہیں، کچھ اور کہتے ہیں، چلو گرمی کا موسم ہے اور آم آ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کتنے اچھی کوالٹی کے آم ہیں نا، فصل کتنی اچھی ہوئی ہے پاکستان میں اس دفعہ آم کی۔ وہ کہتے ہیں ہر جگہ چھلکے پڑے، اتنی مکھیاں بھنکتی ہیں۔ آپ کہیں گے اچھا، چلو پھر سوچتے ہیں کس کا ذکر کریں، چلو خربوزوں کا ذکر کرتے ہیں کہ خربوزے میٹھے، کہتے ہیں سیکرین کی انجیکشن لگا رہے ہیں تبھی تو کینسر پھیل رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اچھا، یاد آتا ہے بھی صبح ہی خربوزہ کھایا تھا، اب کیا ہوگا؟ سخت پریشانی اور انسان پر وحشت جو ہے وہ طاری ہو جاتی ہے۔ خوشگوار اور شکر گزار انسان، اس کے گھر جب آپ جاتے ہیں بہت خوش ہوتا ہے آپ کو دیکھ کر، اور ناشکرا انسان، آپ اس کے ہاں عید ملنے جاتے ہیں، کہتے ہیں یاد آ گئے ہم، فرصت مل گئی تم کو، انسان سوچتا ہے نیکسٹ عید پہ نہیں آئیں گے، یہ ان کا انداز ہوتا ہے، اگلے کو شرمندہ کرا دینا، انکمفرٹیبل فیل کرا دیتے ہیں دوسرے کو۔ اب ایسے انسان کے پاس کیسے دل لگے گا، دل نہیں چاہتا بیٹھنے کو۔ عید پر جب آپ ان کے ہاں ملنے جا رہے ہوتے ہیں، دعا کرتے جاتے ہیں اللہ کرے گھر پہ نہ ہوں، وہ خود کہیں عید ملنے گئے ہوئے ہوں، ہم کارڈ چھوڑ کر جلدی سے آ جائیں، کمپنی انجوائے نہیں کرتے ایسے لوگوں کی، پھر اور شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی بیٹھنا ہی نہیں چاہتا۔ تو کبھی سوچیں نا کہ کیوں نہیں کوئی بیٹھنا چاہتا، کوئی وجہ ہے؟ اور ان کے پاس سے بیٹھ کر اگر اٹھیں تو طبیعت اتنی بھاری ہو جاتی ہے کہ بس لگتا ہے کہ دنیا میں پریشانیوں کے سوا، برائیوں کے سوا، بے وفائیوں کے سوا، دکھوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ زندگی بس ایک مسئلہ ہے، زندگی بس ایک مصیبت ہے۔ ہر وقت ناراض، ہر چیز پر شکوا، ہر چیز کا منفی رخ دیکھیں گے، نیگیٹو ایسپیکٹ دیکھیں گے۔ اب اس گلاس ہی سے پھر آپ دیکھ لیجئے، دو پیاسے انسان ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب پانی کا گلاس ان کے سامنے ہے، یہ گلاس ان کے سامنے ہے، اس میں اوپر تک تو پانی بھرا ہوا نہیں ہے۔ شکر گزار انسان اس کو کیسے دیکھے گا؟ کہے گا چلو آدھا گلاس تو بھرا ہوا ہے، اور ناشکر انسان کیسے دیکھے گا؟ وہ کہے گا آدھا خالی ہے. تو یہی فرق ہے نعمت کو یاد رکھنے میں یا نعمت کے نہ ہونے کو یاد رکھنے میں. خود ایسا رویہ عذاب ہے ناشکری کا. سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 7 آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تم کو زیادہ دیں گے. ولئن کفرتم, اور اگر تم نے ناشکری کی ان عذابی لشدید, تو بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے. اور یہ عذاب کیا ہے؟ آخرت میں تو جو ہوگا, دنیا میں تو زندگی عذاب ہے. ایسے لوگوں کا وجود دوسروں کے لیے عذاب ہے. دل کی جلن, ٹینشن, ڈپریشن سب ان پر طاری رہتا ہے. انسانوں سے شکایت کرتے کرتے اللہ سے بھی ان کو شکایتیں ہو جاتی ہیں. اور شکر کیا ہے؟ تھوڑا سا اور شکر کو دیکھیں. زبان سے ہم کہتے ہیں نا شکریہ, تھینک یو. ایک شکر زبان سے ادا کرنا ہے. اللہ کی نعمتوں پر زبان سے کہیں الحمدللہ. ہم کہتے ہیں ہاں دل میں تو ہے تو کہنے کی کیا ضرورت؟ نہیں, کہنے کی ضرورت ہے. جب ہم زبان سے کہتے ہیں, بلند آواز میں کہتے ہیں الحمدللہ, ہمارے کانوں سے یہ بات ٹکرا کر خود ہمارے دل پر اثر انداز ہوتی ہے. ایکو ہو کر اس کی بازگشت, صدائے بازگشت پھر ہم کو آتی ہے. دوہرا فائدہ ہمیں ہوتا ہے. دل سے شکر اٹھا, واپس دل کے اندر گیا, تو فائدہ ہے نا. آرٹیکولیشن بڑی چیز ہے. زبان سے کسی چیز کو ادا کرنا اس کا بہت فائدہ ہے. شعوری طور پر کانشیسلی پانی پئیں, کہیں الحمدللہ, اتنی آواز میں کہیں کہ آپ کو آئے. کھانا کھائیں, آپ کہیں شعوری طور پر الحمدللہ, اتنی آواز میں کہیں کہ آپ کو آواز آئے. سو کر اٹھیں, کہیں الحمدللہ. یہ انشاءاللہ آپ کو اس کی پریکٹس کرنی ہے جس جس موقع پر بھی یاد آ جائے. تو زبان سے تو کہنا ہے, اور دوسرے شکر یہ بھی ہے کہ جو نعمت جس کام کے لیے, جس مقصد کے لیے دی گئی ہو اس کو اسی مقصد کے لیے استعمال کرنا. مثال کے طور پہ کسی تحفے کا ذکر کرتے ہیں. کسی نے آپ کو بہت قیمتی سلک کا سوٹ دیا, پیور سلک, تھائی سلک, جو مرضی, جو آپ کو اچھی لگتی ہے. زبان سے تو آپ نے تھینک یو کہہ دیا, لے لیا. اب کیا ہوا کہ جس نے تحفہ دیا تھا وہ آپ کے گھر آئیں, تو انہوں نے دیکھا کہ اسی کپڑے سے آپ کی ماسی ڈسٹنگ کر رہی ہے, یا آپ کے جوتے صاف کر رہی ہے, یا فرش پہ ٹاکی لگا رہی ہے. آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ آپ کو برا لگے گا. حالانکہ زبان سے کہہ چکی تھی وہ تھینک یو, لیکن نہیں, شکریہ یہ تھا کہ اس کپڑے کو بہت اچھا سلوایا جاتا, بہت احتیاط سے اس کو استعمال کیا جاتا. تو اسی طرح زبان سے کہہ دینے سے شکر کا حق ادا نہیں ہوتا, بلکہ عمل سے حق ادا کرنا ہے ہمیں شکر کا. شکر کا ہمیں حق ادا کرنا ہے. آگے انشاءاللہ ہم آیت پڑھیں گے قرآن میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شکر پر عمل کرو. اعملوا آل داود شکرا, کہ اے آل داود شکر پر عمل کرو. شکر پر عمل یہ بڑی ضروری چیز ہے. جس چیز کے لیے, جس مقصد کے لیے اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کو اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جائے. آنکھوں کا شکر ادا کریں. جس مقصد کے لیے اللہ نے آنکھیں دی ہیں اس مقصد کے لیے آنکھوں کو استعمال کیا جائے, اور جن چیزوں سے روک دیا ان سے رک جایا جائے. زبان کا شکر ادا کریں. لوگوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے زبان کو استعمال کیجئے. خالق سے مخلوق کو جوڑنے کے لیے, مخلوق سے مخلوق کو جوڑنے کے لیے. اپنے آپ کو کریٹر سے جوڑیے اور اپنے آپ کو کریشن سے جوڑیے. لنک بنانے کے لیے زبان کو استعمال کریں. جھوٹ اور غیبت, شکوک اور شبہات پیدا کرنے کے لیے زبان استعمال نہ کرے انسان. غذا اللہ نے دی ہے, کھائیں اور پئیں, انرجی حاصل کریں, توانائی حاصل کریں, اور جو توانائی جسم میں آئے اس سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے عمل کریں. یہ شکر کا دوسرا درجہ ہے۔ تو دل میں احساس پیدا ہوتا ہے شکر کا، زبان سے ادا ہوتا ہے، اور پھر ہاتھ پاؤں صحیح عمل کر کے بتا دیتے ہیں کہ شکر کا ہم نے حق ادا کر دیا۔ اب ناشکری کے بھی درجے ہیں۔ ایک تو ناشکری کا درجہ یہ ہے کہ اس چیز کو صحیح استعمال نہ کیا جائے۔ اس سے بڑا درجہ کہ مانا ہی نہ جائے کہ ہاں فلاں نے مجھے کوئی چیز دی، اکنالج ہی نہ کریں اس کو۔ تو ناشکری یہ کہ اللہ نے نعمتیں دی اور اللہ کو اکنالج بھی نہ کیا جائے، تھینکس بھی نہ کہا جائے ان چیزوں پر۔ آج کل تو کتنی روڈنس سمجھی جاتی ہے کہ کوئی آپ کو پانی پلائے اور آپ اس کو تھینک یو نہ کہیں یا شکریہ نہ کہیں۔ تو یہ کیا روڈنس نہیں ہے؟ کیا یہ برا رویہ نہیں ہے کہ اللہ کو یاد ہی نہ کیا جائے، الحمدللہ ہی نہ کہا جائے سرے سے، بالکل اللہ کو اگنور کر دیا جائے جیسے اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں اس نعمت سے؟ تو یہ بھی ایک ناشکری ہے کہ مانے ہی نہ، احساس ہی نہ رکھیں کہ فلاں نے مجھے کچھ دیا۔ اور اس سے بڑھ کر جو اگلا درجہ ہے ناشکری کا، کہ تحفے کو اور جو نعمت ہے اس کو موسم کے خلاف استعمال کیا جائے، اس کے اگینسٹ استعمال کیا جائے۔ مثال کے طور پہ عقل اللہ نے دی، اب یہ عقل ہر وقت اللہ کے احکامات کے خلاف دلیلیں تلاش کرے، پروف ڈھونڈنے میں مصروف رہے۔ زبان اللہ نے دی، اللہ کے خلاف چلے، یہ انتہائی درجے کی ناشکری ہے، اس کو پھر کفر کہا گیا ہے۔ جو لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے وہ لوگوں کا بھی شکر ادا نہیں کرتے، اور وائس ورسا۔ حدیث میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتے وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتے۔ پہلے انسانوں سے شکایتیں ہوتی ہیں، پھر ہوتے ہوتے اللہ رسول سے بھی شکایتیں ہونے لگ جاتی ہیں، یہ کیوں کیا، ایسے کیوں کیا، یوں نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ نے یہ کیوں کہا، نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ رویہ بن جاتا ہے۔ الحمدللہ کا ایک مطلب شکر، دوسرا مطلب تعریف۔ کل تعریف اللہ کے لیے ہے، آل پریز از فار اللہ۔ یہ انسان کو کیسے فائدہ دیتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ کل تعریف اللہ کے لیے ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں، کسی شخص میں جب انسان کوئی خوبی دیکھتا ہے، مثال کے طور پہ کسی کی شکل بہت اچھی ہے، کسی کے پاس دولت ہے، کسی کو اللہ نے اولاد فرما بردار دی ہے، شوہر محبت کرنے والا دیا ہے، کسی کے پاس یہ نعمتیں ہیں اور کسی کے پاس نہیں ہیں، تو جس کے پاس نہیں ہے جب وہ نعمت والے کو دیکھتا ہے، ہو سکتا ہے اس کے اندر احساس محرومی پیدا ہو، سینس آف ڈیپریویشن پیدا ہو کہ ہائے میرے پاس تو یہ سب کچھ نہیں ہے۔ اب یہ جو احساس محرومی ہے، سینس آف ڈیپریویشن ہے، یہ آگے بڑھ کر احساس کمتری میں تبدیل ہوتا ہے، انفیریورٹی کمپلیکس میں۔ ہم کہتے ہیں وہ کتنی لکی ہیں، میں کتنی ان لکی ہوں، اور پھر یہ احساس کمتری ہو سکتا ہے کہ رشک اور رقابت انوی میں تبدیل ہو، اور پھر آگے جا کر حسد بن جائے، جیلسی میں تبدیل ہو جائے، کہ دل چاہنے لگے کہ میرے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس بھی نہ ہو، اس سے بھی اللہ یہ نعمت چھین لے، یا یہ نعمت اس کو فائدہ نہ دے، اللہ کرے اولاد کو کچھ ہو جائے، اللہ کرے یہ ہو جائے، اور جب کسی کی مصیبت کا ہم سنیں تو خوشی کا احساس ہو، اندر ہی اندر خوشی ابھرے دل کے اندر۔ تو یہ فیلنگز کس سے آتی ہیں؟ کسی کے پاس نعمت دیکھی، اپنے پاس نہ تھی، ان کیفیات کا انسان شکار ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ کیفیات پیدا ہوں، اس سے پہلے کہ احساس محرومی ہی پیدا ہو، سینس آف ڈیپریویشن پیدا ہو کسی کی نعمت کو دیکھ کر، ذرا سا انسان رکے اور سوچے، کیا یہ سب کچھ اس کا اپنا ذاتی ہے، کیا اس کی پرسنل پوزیشن ہے، یا کسی نے اس کو دی ہے؟ اگر خوبیاں ذاتی ہوتی، پرسنل پوزیشن ہوتی، اپنے اختیار میں ہوتی، اپنے بس میں ہوتی، خود ہم نے حاصل کی ہوتی، تو حسن ہی کو لے لیجئے، بیوٹی کو، کسی کے پاس حسن آ کر جاتا نا، چلا جاتا ہے، کوئی لے جاتا ہے۔ اگر اپنا ذاتی ہوتا تو نہ جاتا، تو کوئی لے گیا، اس کا مطلب ہے کسی نے دیا تھا جس نے واپس لے لیا۔ بڑھاپا آ گیا، جھریاں پڑ گئیں، دولت کو دیکھ لیں اسی طرح، اگر دولت اپنی ذاتی کسی کی ہو آ کر نہ جائے، دولت کیوں چلی جاتی ہے؟ کل بلینئر تھے، آج فقیر ہو گئے، کیسے؟ کسی نے دی تھی، ذاتی نہیں تھی، کسی نے دی، جب چاہا دی، جب چاہا واپس لے لی۔ پتا چلا کوئی نعمت کسی کی اپنی نہیں ہے، کسی کے دینے سے ملی اور عارضی ہے، ٹیمپرری ہے، واپس ہو جاتی ہے۔ اگر نعمت نہیں واپس ہوتی، نعمت والا چلا جاتا ہے دنیا سے، نعمت چھوڑ جاتا ہے دنیا میں، تو انسان سوچتا ہے کہ اگر کوئی دینے والا ہے، کسی نے اس کو دیا ہے، جس نے اس کو دیا ہے وہ مجھے بھی تو دے سکتا ہے، تو بجائے کہ جلوں، بجائے کہ حسد کروں، کیوں نہ میں اپنے رب سے مانگوں جو دینے والا ہے مجھ کو بھی دے دے۔ آخر یہ بھی تو اللہ کے محتاج ہیں، خود مختار تو نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ تو نہیں ہے، سیلف پوزیسڈ تو نہیں ہے اس طرح سے۔ تو پھر انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ فلاں چیز مجھ کو بھی چاہیے، اور اللہ سے مانگ کر انتہائی سکون کا احساس ہوتا ہے۔ بڑی خوبصورت تھراپی ہے دعا، پاور آف پریئر کہتے ہیں نا، بڑی چیز ہے، اور عبادت ہے ہی سکون دینے والی چیز۔ اللہ سے مانگ کے چین آ جاتا ہے کہ اگر تو میری بھلائی ہوگی تو یہ دعا دنیا میں قبول ہو جائے گی، اور اگر دنیا میں ملنا میرے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا تو آخرت میں تو اس دعا کے مانگنے کا صلہ انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ قیامت کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں لوگ تمنا کریں گے کہ کاش ہماری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی تو آج ہم کو اس سب کا صلہ ملتا۔ اتنا اللہ تعالیٰ اجر دے گا قیامت کے دن ان دعاؤں کا جو دنیا میں قبول نہ ہوئی۔ اور پھر یہ کہ انسان مخلوق سے امپریس ہوتا ہی نہیں۔ آپ کسی مس ورلڈ کو دیکھ لیں، آپ متاثر نہیں ہوں گے۔ آپ کسی کے پاس کروڑ ہا کروڑ کی دولت دیکھ لیں، آپ 10,000 گز پہ اس کا گھر دیکھ لیں، آپ جو دیکھ لیں آپ امپریس نہیں ہوتے۔ مخلوق سے کیا امپریس ہونا؟ جب امپریس ہی نہیں ہوں گے تو احساس کمتری بھی نہیں آئے گا۔ اب جس کے پاس خوبی ہے وہ جب کہتا ہے الحمدللہ، کل تعریف اللہ کی ہے، میری کیا تعریف، تعریف اللہ کی ہے۔ ایک تصویر ہے بہت خوبصورت، تصویر کا کیا کمال، تصویر نے خود تو نہیں بنایا اپنے آپ کو، بنانے والے نے بنایا، کسی پینٹر نے، کسی مصور نے بنایا ہے، تو مصور کے کمال فن کا نمونہ ہے، اس کی ایکسپرٹیز کا اظہار ہے، اتنی خوبصورت پینٹنگ، اتنی خوبصورت پکچر۔ تو تعریف اللہ کی جس نے مجھ کو یہ خوبی دی، لہذا اس کے سامنے جھک جاؤں، شکر ادا کروں اپنے رب کا، اور اس خوبی کو، اس نعمت کو ذمہ داری کے ساتھ، رسپانسبلٹی کے ساتھ استعمال کروں، کہیں ایسا نہ ہو ناراض ہو جائے مجھ سے۔ تو الحمدللہ، کل تعریف اللہ کی کہنا انسان کو ہر قسم کے تکبر، پرائیڈ، ایروگنس، خود پسندی، گھمنڈ سے بچا لیتا ہے، بلکہ الٹا فکر مند کر دیتا ہے کہ اس نعمت کا حق ادا ہو رہا ہے یا نہیں۔ ہر نعمت ایک ذمہ داری ہوتی ہے، جیسے شیخ سعدی نے کہا ہے کہ جو درخت پھلوں سے لدا ہوتا ہے اس کی شاخیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو جتنی زیادہ نعمت اتنی زیادہ عاجزی، اتنی زیادہ موڈیسٹی، اتنی زیادہ فکر کہ اللہ ان کا حق ادا کرنا ہے، ان کا شکر ادا کرنے والا مجھے بنا دے، ہر نعمت پر اللہ یاد آئے۔ ہم کا ایک اور مطلب ہم نے ثنا بھی کیا ہے۔ ثنا کا مطلب ہوتا ہے دہرانا، ٹو ریپیٹ۔ دو چیزوں کو اسنان کہا جاتا ہے۔ تو ثنا کیا ہے؟ کسی کی خوبی دہرا کر اسی کے سامنے بیان کر دینا، کسی کی عظمت کا نقش دل پر قائم ہوتا ہے۔ بعض لوگوں میں کوالٹیز ہوتی ہیں، ان کی اس کوالٹی سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے، اور بعض لوگوں میں ایسی کوالٹیز ہوتی ہیں کہ جن سے ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، لیکن بہرحال وہ چیزیں ہمیں لگتی بہت اچھی ہیں اس کی۔ تو ثنا یہی ہے، کسی کی کسی صفت سے ہمیں فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے، فائدہ نہ بھی پہنچے ہمیں تب بھی اس کی تعریف کر دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ تملأ المیزان وسبحان الله والحمد لله تملان ما بين السماوات والارض. کلمہ سبحان اللہ میزان کو نصف بھر دیتا ہے, ہاف فل کر دیتا ہے. میزان یعنی ویٹ, جب ہوں گے قیامت کے دن تو اتنا وزن ہوگا سبحان اللہ کہنے کا. اور جب انسان الحمدللہ کہتا ہے تو یہ میزان کو پر کر دیتا ہے, فل کر دیتا ہے, اور آسمان اور زمین کے درمیان کی فضا کو پر کر دیتا ہے. اتنا وزنی کلمہ ہے یہ, حالانکہ زبان پر کتنا ہلکا ہے نا الحمدللہ کہنا. یہ حدیث صحیح مسلم میں آتی ہے. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کلیمتانی دو کلمے, خفیفتانی علی اللسان, زبان پر بہت ہلکے ہیں, کچھ مشکل نہیں ان کو کہنا. ثقیلتانی فی المیزان, لیکن میزان میں اللہ کے ہاں جب اعمال تلیں گے ان میں ان کا بڑا وزن ہے, بہت بھاری ہیں. اور حبیبتانی الی الرحمن, رحمان کو بہت محبوب ہیں وہ دو کلمے. اور وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم. کتنا ٹائم لگتا ہے, کتنے ہلکے, یہ وہاں پر بہت بھاری ہوں گے قیامت کے دن. آسانی ہے لیکن وزن بھی بہت ہے. تو یہ زندگی کا سلوگن, زندگی کا نچوڑ ہے دراصل الحمدللہ. اسی پر عمل کرنا ہے. یہ اکیلا کلمہ کافی ہے بہت سی ذہنی نفسیاتی بیماریوں سے انسان کو نجات دینے کے لیے, لیکن کب؟ جب اس پر غور کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے. آج کل سائیکولوجیکل النسز عروج پر ہیں, ڈپریشن, ٹینشن, احساس محرومی, احساس کمتری. انسانوں کی اکثریت ان ذہنی بیماریوں کی لپیٹ میں ہے. اس کا حل کیا ہے؟ حمد کرنا سکھا دی جائے ان کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام احمد ہے, بہت زیادہ حمد کرنے والا. ایک آپ کا نام ہے محمد, وہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو. یہ دو نام عربوں میں پہلے موجود نہیں تھے. ایک آدھ کوئی مثال ملتی ہے. یہ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں, ان کا بھی روٹ یہی ہے, ہا میم اور دال. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امت حمادون کہا گیا ہے, کثرت سے حمد کرنے والے. ہمارے مجلسی کلمات ہیں یہ, الحمدللہ الحمدللہ. ہم دن میں کتنی ہی دفعہ نمازوں میں اس کلمے کو دہراتے ہیں, لیکن فائدہ اس لیے نہیں ہوتا کہ شعور کے ساتھ نہیں دہراتے, سوچ کر نہیں دہراتے. کبھی غور کرنا ہو تو اس کلمے پر غور کر کے دیکھیے, اور پھر دیکھیں کتنی آپ کو ہلکی فیلنگ آئے گی. الحمدللہ, کل شکر کل تعریف اللہ کے لیے ہے, رب العالمین, جو رب ہے تمام جہانوں کا. رب کے معنی ہوتے ہیں پرورش کرنے والا, پالنے والا, نشو نما دینے والا, نریشر, چیریشر, سسٹینر. پرورش کرنے والا, پالنے والا, نشو نما دینے والا. درجہ بہ درجہ, سٹیج بائی سٹیج آگے بڑھاتے ہوئے حد کمال کو لے جانے والا, کلائمیکس پر لے جانے والا, عروج پر لے جانے والا کسی چیز کو. ایک چھوٹے سے بیچ کا تصور لے آئیے, سیٹ کا تصور کیجئے. اتنا چھوٹا سا سیٹ کیسے اتنا بڑا درخت بن جاتا ہے؟ کسی نے کہا ہے نا کہ پالتا ہے بیچ کو مٹی کی تاریکی میں کون, کون پالتا ہے اس کو اندھیروں کے اندر؟ رب پالتا ہے. اپنے آپ کو دیکھیں, ہم بھی اسی طرح ایک سیٹ تھے نا, چھوٹا سا بیج ہی تو تھے جو ماں کے رحم میں جا کر امپلانٹ ہو گیا. رب نے ہم کو پالا, ماں کے پیٹ میں بھی پالا. ابھی ہم ماں کے پیٹ ہی میں تھے کہ ساری ضروریات ہماری دنیا میں فراہم کر دی گئیں, پرووائڈ کر دی گئیں. بن مانگے اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندگی کا سامان دیا. ہم نے تو آکسیجن نہیں مانگی تھی نا, ڈیمانڈ کیا تھا ہم میں سے کسی نے ماں کے پیٹ سے کہ آکسیجن ہونی چاہیے, پانی ہونا چاہیے, دودھ ہونا چاہیے؟ نہیں, ہم نے نہیں مانگا. بن مانگے اللہ نے سب ہمارا انتظام پہلے ہی کر دیا. اللہ تعالیٰ سوال پوچھتا ہے نا ہم سے سورہ نبا میں, تیسرے پارے کی جو پہلی سورت ہے, الم نجعل الارض مہادا, کیا ہم نے تمہارے لیے زمین کو نہیں بچھایا؟ کیا ہم نے اس کو کریڈل نہیں بنایا تمہارے لیے؟ بالکل جیسے ماں بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے لیے تیاری کر کے رکھتی ہے، اسی طرح اللہ ساری تیاری کر کے اس نے رکھی پھر ہم کو بھیجا. ضرورت کی حد تک نہیں، خواہشات بھی پوری کرتا ہے. صرف نیڈز پوری نہیں کرتا، ہماری وانٹس بھی اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے. جیسے پھولوں کا لہلہانا آپ دیکھیں، تتلیوں کا اڑنا دیکھیں، کوئی ضرورت تو پوری نہیں ہو رہی، کوئی نیڈ تو پوری نہیں ہو رہی ہماری، کوئی بھوک یا پیاس تو نہیں مٹ رہی تتلیوں کو دیکھ کر یا پھولوں کو دیکھ کر، لیکن ایک تسکین ضرور ملتی ہے انسان کو، ٹھنڈک ملتی ہے آنکھوں کو، اس لیے کہ اللہ نے ہمارے اندر جمالیاتی ذوق بھی رکھا ہے، ایستھیٹک سینس بھی رکھا ہے. ان چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں اور ٹھنڈی ہوا کو ہم فیل کرتے ہیں اپنے اوپر، ہمیں ایک بلس کا احساس ہوتا ہے، تاروں کو دیکھ کر خوشی کا احساس ہوتا ہے. تو وہ رب ہے تمام ضروریات خواہشات کا پورا کرنے والا. عالمین عالم کی جمع ہے، عالم نہیں ہے، یہ لام پر زبر کے ساتھ ہے. عالم، علم، عین لام میم علم جھنڈے کو کہتے ہیں، تو جھنڈا تو پہچان ہوتا ہے. علامہ، عین لام میم علامہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پر نشان لگا دینا، ریکگنیشن کا ذریعہ، پہچان کا ذریعہ، اسی سے لفظ عالم بنا ہے. تو عالم کیا ہے؟ اپنے رب کی پہچان کا ذریعہ ہے. عالم کو دیکھو، رب کو پہچانو. عالمین کا رب ہے، ایک عالم نہیں، اس نے تو نہ جانے کتنے عالم بنائے ہیں. ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم آخرت، ایک عالم برزخ، ایک پرندوں کا عالم ہے، کوئی کیڑوں کا عالم ہے، ایک ستاروں کا عالم ہے. الگ الگ ورلڈز ہیں جو اللہ نے بنا دی. تو اللہ صرف انسانوں کا رب نہیں، رب العالمین ہے. نہ صرف انسانوں کا رب ہے بلکہ تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے. ایک گھاس کے تنکے سے لے کر بڑی بڑی گیلیکسیز کو تھامنے والا، پرووائڈ کرنے والا، نرش کرنے والا، پیدا کرنے والا، ہر چیز کی دیکھ بھال کر رہا ہے. پتے کو اور چونٹی کو بھی پالتا ہے اور ہاتھی کو بھی پالتا ہے. اور رب کے معنی مالک کے بھی ہوتے ہیں. سب انسانوں کو پیدا کر کے اس نے کسی اور کے حوالے نہیں کر دیا، بلکہ وہ ان کا مالک بھی ہے، اونر بھی ہے. الحمدللہ رب العالمین، کل شکر کل تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے. الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم ہے. رحمان، رحیم، ان دونوں الفاظ کا مادہ، ان دونوں الفاظ کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے، را ح میم، رحم. وومب کو کہا جاتا ہے، ماں کے وجود کا وہ حصہ جس میں بچہ پرورش پائے، وومب آف دا مدر. اگر ہم ماں اور بچے کے تعلق سے اس لفظ کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ذرا بتائیے کہ ماں کا تعلق اپنے بچے سے کیسا ہوتا ہے. اور جب بچہ میں کہوں تو وہ نیو بورن بیبی کو ذہن میں لے کر آئیے، نیا پیدا ہوا بچہ. بعض دفعہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ہو سکتا ہے ان میں بغاوت آ جائے، ہو سکتا ہے کہ ان کی فطرت کے اندر کوئی ٹیڑھ خرابی پرورژن پیدا ہو جائے ان کے نیچر میں، اور ماں اور بچے کا تعلق بگڑ جائے. نیو بورن بچے کے ساتھ کیسا تعلق ہوتا ہے، کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ بہت کلوزنس کا احساس ہوتا ہے. اور کوئی آپ میں سے بتائے گا؟ جی آپ بتائیے. جی ہاں، بچہ مانگنے کے قابل نہیں ہوتا اور ماں اس کی ضرورت پوری کرتی ہے. جی، بہت قربت کا، قریبی تعلق ہوتا ہے ماں کا بچے سے. یہ ساری چیزیں جو آپ لوگ کہہ رہی ہیں یہی ہے، اس لفظ کے اندر اسی تعلق کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. محبت کا تعلق ہوتا ہے، توجہ، اٹینشن دینا بچے کو. ماں اپنی توجہ ہٹا لے بچے پر سے تو بچے کی ہو سکتا ہے کہ زندگی خطرے میں پڑ جائے. پرورش، پالنا. پالنا کتنی بڑی ذمہ داری ہے ماں کی. ماں پرورش کرتی ہے، ماں پالتی ہے بچے کو، براٹ اپ کرتی ہے اس کی، حفاظت کرتی ہے، پروٹیکٹ کرتی ہے اپنے بچے کو. پہ تربیت بھی کرتی ہے، ٹرین کرتی ہے۔ یہ سب چیزیں دراصل رحم ہی کا حصہ ہیں۔ رحمت کا یہ تعلق ہے جو اللہ کا اپنی مخلوق کے ساتھ ہے۔ رحمان لفظ بھی کافی تھا، پھر رحیم کیوں آیا؟ کیا دونوں کا ایک ہی مطلب ہے؟ اگر دونوں الفاظ کا ایک ہی مطلب، ایک ہی معنی ہوتے تو اللہ تعالیٰ کو بات کو دہرانے کی ضرورت نہیں تھی۔ رحمان دراصل اس کا وزن فعلان ہے، فا عین لام الف نون، یہ ایک وزن سمجھیے۔ اس میں کچھ میننگز پائے جاتے ہیں خاص قسم کے۔ فعلان جیسے ہم کہتے ہیں نا طوفان، ہیجان، اس میں کیا ہے؟ جوش ہے، جذبہ ہے۔ تو بالکل اسی طرح رحمان میں اللہ کی رحمت کا جوش محسوس ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ تعالی نے کائنات بنائی، انسان کو پیدا کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی بعض دفعہ یہ جو رحم کا جذبہ ہے یہ جوش میں آتا ہے۔ مثال کے طور پہ پچھلے دنوں جیسے کہ زلزلہ آیا، جب ہمیں پتا چلا کہ زلزلے نے کتنی تباہی مچائی ہے، کیا حال ہوا ہے وہاں پر، کتنے لوگ مر گئے، لوگوں کے رحم کے جذبے کو جوش آیا اور بہت کچھ لوگوں نے کیا، فنڈز جمع کیے، ڈونیشنز دیے، لوگوں نے وقت لگایا، لوگ اس علاقے میں گئے اور وہاں جا کر انہوں نے ان کی خدمت کی جو وہاں پر زخمی تھے یا ضرورت مند تھے۔ اب کتنے لوگ وہاں پر ہیں؟ کچھ وقت گزر گیا، چند مہینے گزر گئے، جوش ٹھنڈا پڑ گیا لوگوں کا، بھولی بسری بات ہو گئی کہ ہاں ایسا ہوا تھا۔ ہمارے رحم کے جذبے میں اب وہ ہیجان نہیں پایا جاتا، وہ پیشن نہیں ہے ہمارے اندر، اب ٹھنڈا پڑ گیا۔ یہ انسانوں کی کمزوری ہے کہ وقتی طور پہ ان کو جوش تو آتا ہے لیکن اس کے بعد پھر ان کا وہ جذبہ مدھم پڑ جاتا ہے، فزل آؤٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف رحمان ہے، یہ نہیں ہوا کہ اس نے جوش میں آ کر کائنات تو بنا دی، انسان کو پیدا تو کر دیا اور اب اس کا جوش ٹھنڈا پڑ گیا، اب اس کا رحمت کا جذبہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ ہو سکتا ہے کہ زلزلے سے جو لوگ متاثر ہوئے تھے اس میں کچھ بچے ہوں، جوش ہی جوش میں کسی نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر میرے اپنے تین بچے ہیں تو کوئی بات نہیں، میں ایک اور بچہ اپنے گھر میں رکھ لیتا ہوں۔ جوش ہی جوش میں آ کے رکھ تو لیا، لیکن ہو سکتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ اس کو وہ بچہ بھاری لگنے لگ جائے۔ جب جوش ٹھنڈا پڑے تو وہ سوچے کہ پہلے ہی میری اپنی پریشانیاں کچھ کم تھیں، میری اپنی ذمہ داریاں کچھ کم تھیں، جب میں نے ایک اور اتنی بڑی ذمہ داری اپنے سر پر لے لی تو بیزار ہونے لگے، پریشان ہونے لگے اس ذمہ داری سے۔ عین ممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو بنا کر نہ بیزار ہوا، نہ پریشان ہوا، نہ انسان اللہ تعالیٰ کو بوجھ لگے۔ اس لیے کہ اللہ رحمان کے ساتھ ساتھ رحیم بھی ہے۔ رحیم فعیل کے وزن پر ہے، فا عین یا لام فعیل، یہ ایک خاص وزن ہے، اس پہ کچھ الفاظ آتے ہیں جو اپنے اندر ایک خاص مطلب، خاص مفہوم، خاص میننگ رکھتے ہیں۔ رحمان میں ہیجان ہے، جوش ہے، رحیم میں دوام ہے، تسلسل ہے، کنسسٹنٹلی سسٹین کرنے والی کیفیت پائی جاتی ہے، مسلسل رحم فرمانے والا ہے، اس کے جذبہ رحم کے اندر کمی نہیں آتی، جیسے ہم کہتے ہیں انگلش میں ڈز ناٹ وین، اٹ ڈز ناٹ ویکن، وہ مسلسل رحم فرمائے چلا جا رہا ہے۔ انسانوں کو پیدا کر کے بھول نہیں گیا، اپسیٹ نہیں ہو رہا وہ کہ اوہو ان کو میں نے کیوں پیدا کر دیا، بلکہ مسلسل ان کی ضروریات کو پورا بھی فرما رہا ہے اور مسلسل ان پر اپنا رحم بھی فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، 100 پارٹس۔ ایک حصہ تمام مخلوق میں بانٹ دیا، جس کی بنا پر جانور اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں اور انسان ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں۔ یہ جو ہم دنیا میں رحم اور کرم دیکھتے ہیں، یہ صرف اللہ کی رحمت کا 1% ہے، اور 99% 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں، اور آخرت میں پھر وہ اپنی مخلوق پر رحم فرمائے گا۔ تو ہم دراصل اللہ کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ کہ اللہ ہم پر رحم فرما لے قیامت کے دن. اب پھر اس لفظ رحم کو ذرا ذہن میں لے کر آئیے. انسان کسی کو مصیبت میں مشکل میں دیکھتا ہے تو اس کو رحم آتا ہے نا, پٹی پٹی کی کیفیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے, ترس آتا ہے, اور آپ اس پر ترس کھا کر اس کی کوئی مشکل دور کر دیتے ہیں. کیوں, کس کا فائدہ ہے اس میں؟ اس شخص کا فائدہ ہے جس پر کہ رحم کیا جائے. رحم کرنے والے کا اپنا تو کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہوتا, نہ کوئی اس کی اپنی غرض ہوتی ہے. بے غرض اور بے لوس کیفیت پائی جاتی ہے رحم کے اندر. بالکل ایسی ہی اللہ کی رحمت ہے اپنے بندوں پر. بندوں کو کھلا کر, بندوں کو پلا کر, ان کی ضروریات پوری کر کے اللہ کو نہ کوئی فائدہ ہے نہ اللہ کو کوئی غرض ہے. بالکل ایسی ہی محبت ماں کو اپنے نیو بورن بچے سے ہوتی ہے, نئی پیدا ہوئے بچے سے ہوتی ہے. اچھا محبت آپ دیکھیں, اب ہم محبت کی بات کرتے ہیں, پھر ہم رحم کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر ہم تربیت کی بات کرتے ہیں. ذرا سے ان الفاظ کو بھی ہم کمپیئر کر کے دیکھ لیتے ہیں. پھر ہم پرورش کی بات کرتے ہیں, پھر ہم سسٹین کرنے کی, نرش کرنے کی بات کرتے ہیں. پرووائڈ کرنا, رب کا مطلب پرووائڈر, ضروریات کا پورا کرنے والا. اب سارے شیڈز ہیں ان الفاظ کے, ان کو اگر ہم دو رشتوں کے حساب سے دیکھیں جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں, ایک ماں کا رشتہ, ایک باپ کا رشتہ. محبت ماں بھی کرتی ہے, محبت باپ بھی کرتا ہے, لیکن ماں کی محبت میں اور باپ کی محبت میں فرق ہوتا ہے. دونوں محبت کرتے ہیں, لیکن کیا ہے, باپ ایک طرح سے ٹربل شوٹرز ہوتے ہیں. کوئی مشکل آ جائے, کوئی پریشانی آ جائے, کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو اس کو وہ حل کر دیتے ہیں کہ اچھا یہ مشکل ہے, چلو اس کو یوں حل کر دیں. اس لیے کہ باپ پرووائڈر ہے, فراہم کرتا ہے ضروریات زندگی. اب ماں کی ذمہ داری جو ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے. محبت ماں بھی کرتی ہے, لیکن محبت کے ساتھ ساتھ جو ایک ذمہ داری ماں کے اوپر ہے وہ تربیت کی ذمہ داری ہے. ماں تربیت کرتی ہے بچے کی. تربیت میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ پھر ماں اس چیز کا انتظار نہ کرے کہ پہلے بچہ مشکل میں مبتلا ہو جائے تو پھر میں اس کا حل بتاؤں. ماں یوں نہیں کرتی, بلکہ وہ چاہتی ہے کہ پہلے سے ہی اس کو کچھ سکھا دوں, پہلے ہی سے اسے کچھ کروا دوں کہ وقت پڑنے پر یہ مشکل میں پڑے ہی نہ, اس پر مشکل آنے ہی نہ پائے. یہ ماں چاہتی ہے, یہ نقصان سے بچ جائے. اس لیے کہ رحمی رشتہ ہے, ماں کا رحمی رشتہ ہے, وم کا تعلق ہے. بعض دفعہ ماں اپنے بچے کو چھوٹی تکلیف دے کر بڑی تکلیف سے بچا لیتی ہے. کوئی ایسی مثال, بچے پیدا ہوتے ہیں جو آپ میں سے مائیں ہیں, آپ نے ان کو ویکسینیشن کروایا, بچہ رویا تھا, بخار چڑھا تھا, ہوتا ہے نا, تو کیا ہم کہیں گے دیکھو کتنی ظالم ہے, جان بوجھ کر پلان کر کے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لے کر گئی بچے کو تاکہ بچے کو بخار چڑھے, تاکہ بچے کو بخار چڑھے, یہ آپ کا مقصد تھا؟ ہرگز نہیں. آپ کو پتا تھا کہ ہو سکتا ہے بچے کو بخار ہوگا؟ جی ہاں, آپ کے علم میں تھی یہ بات. تو آپ نے اپنے بچے کو تکلیف میں کیوں ڈالا؟ آپ ظالم ہیں کیا؟ کیا آپ کو بچہ برا لگتا ہے, آپ سیڈسٹ ہیں؟ نہیں, آپ نے اس لیے ڈالا کہ کل کو اس کو اسمال پاکس نہ ہو, کل کو ڈپتھیریا نہ ہو, کل کو خدا نہ خواستہ کوئی اور اس کو بیماری نہ ہو جائے. یہ تھوڑا سا بخار, یہ ایک سوئی کی چبھن, یہ بہتر ہے اس بڑی بیماری سے جو ہو سکتا ہے کہ ویکسینیشن نہ کروانے کی وجہ سے آ جائے بچے کے اوپر. اس رحم کی وجہ سے ہی ماں جو ہے بعض دفعہ بچوں کے ساتھ سختی بھی کرتی ہے, یعنی زبردستی کچھ کاموں سے روکتی ہے. بہت دل چاہ رہا ہوتا ہے بچے کا کہ میں لنچ نہ کھاؤں, گھر آتے ہی مثال کے طور پہ میں شربت پی لوں, کوک پی لوں. اب دو مائیں ہیں, دونوں کے بچے گھر آتے ہیں, ایک بچہ آ کر ماں سے کہتا ہے مجھے کھانا نہیں کھانا، مجھے کوک چاہیے، ماں فوراً گلاس بھر کے اس کو کوک دے دیتی ہے، بچہ خوش. ایک اور بچہ اپنی ماں سے کہتا ہے وہ نہیں دیتی، کہتی ہے نہیں بالکل نہیں، یہ کوئی کوک کا ٹائم نہیں ہے، ابھی تمہیں کھانا کھانا ہے. تو کون سی ماں اچھی ہے؟ جو کھانا دے رہی ہے وہ، لیکن بچہ تو خوش نہیں ہے اس سے، تو پھر کیسے اچھی ہو گئی؟ رحم میں یہ چیز ہے کہ ماں اپنی تعریف نہیں کروانا چاہتی، بے غرض ہے نا، اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ بچہ میری تعریف کرے، وہ کہتی ہے جو بچے کے لیے اچھا ہو، جس سے بچہ صحت مند رہے، جو اس کے لیے فائدہ مند ہو. تو لہٰذا وہ نہیں اس کو سویٹس کھانے دیتی، روتا بھی ہے بچہ، پاؤں بھی پٹختا ہے، چھوٹے بچے تو لوٹ جاتے ہیں زمین کے اوپر، کیسی کوئی بات نہیں، لیکن کوک کا ٹائم نہیں ہے یہ. تو بہت سی چیزیں جو بچے کو چاہیے ہوتی ہیں ماں نہیں دیتی. کیا بچے کو پتا ہے سارا وہ نیوٹریشن پڑھا ہے بچے نے کہ کیا ہوگا، میری باڈی میں شوگر بہت ہو جائے گی، پھر میں ہائپر ہو جاؤں گا، اور اس کے بعد میرے دانت بھی خراب ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد میں کمزور ہو جاؤں گا؟ یہ سب باتیں پتا ہیں بچے کو؟ اسے کچھ نہیں پتا. تو جو بچہ ناراض ہو رہا ہے لا علمی کم علمی کی وجہ سے، اور ماں جو اس کو نہیں دے رہی بے رحمی کی وجہ سے نہیں، علم کی وجہ سے، کیونکہ ماں کے پاس علم ہے، وہ جانتی ہے. بعض دفعہ بچے کی مرضی کے خلاف کچھ کام اس سے کرواتی ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ بہت سے کاموں سے روک دیتی ہے، اور بعض دفعہ اس کو فورس کرتی ہے کہ تمہارا دل نہیں چاہ رہا تب بھی تم فلاں کام کرو. کھانا کھایا بچے نے، اب بغیر برش کرے سو گیا، ماں اٹھاتی ہے کہتی نہیں برش کر کے سونا ہے، ہوم ورک کر کے سونا ہے. اگر یہ کام بچہ نہیں کرے گا تو کیا ماں کو ڈانٹ پڑے گی؟ آج کل تو پڑتی ہے ماؤں کو بھی، پیرنٹس ٹیچرز میٹنگ سے خوف آتا ہے انسان کو کہ اللہ جانے وہاں کیا سننا پڑے گا جا کر. خیر اس کو رہنے دیں، چلیں دانتوں کی بات کر لیں. اگر بچہ برش نہیں کرتا تو ماں کے دانت نہیں خراب ہوتے، لیکن بچہ نقصان اٹھائے گا نا. تو کتنا بھی بچے کو ناگوار لگے، ماں فورس کرتی ہے کہ نہیں کرنا ہے تم کو یہ کام. یہ سب دراصل رحمی رشتے کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ رحم کا رشتہ ہے. رحم دراصل محبت سے بھی آگے کا ایک سٹیج ہے، یہ اعلیٰ تر درجہ ہے محبت کے مقابلے میں. بے غرض محبت ہے اگلے کے فائدے کے لیے. محبتوں کی بھی بہت سی قسمیں ہیں، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم ان کو ڈسکس کرتے رہیں گے. لیکن یہ رحم، یہ جس طرح کی محبت ہے، وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے محبت کا. صرف لاڈ، صرف محبت کرنا، صرف لو دینا، یہ چیز ہو سکتا ہے کہ کسی کو سپوائل کر دے، خراب کر دے، لیکن رحم کا جذبہ ایسا نہیں کرنے دیتا، سپوائل نہیں ہونے دیتا کسی کو. جو ابھی ہم نے باتیں ڈسکس کی رحم کے تعلق سے، ماں اور بچے کے تعلق سے، یہ سمجھیے کہ ہلکی سی پرچھائی ہے، اٹس اے پیل ریفلیکشن، جو تعلق اللہ تعالی کا اپنے بندوں کے ساتھ ہے. رحمان ہے، رحیم ہے، ہر طرح کے نقصان سے، ہر طرح کے غموں سے وہ اپنے بندوں کو بچانا چاہتا ہے. بعض کاموں کا حکم دیتا ہے جو ہمیں اچھے نہیں لگتے، زبردستی کرنا ہو تب بھی زبردستی کرو، لیکن کرو. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، دل نہیں بھی چاہتا تب بھی کرو. اور بعض دفعہ کوئی کام جو ہمیں بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں ان سے روک دیتا ہے کہ تمہارا بہت دل چاہ رہا ہے یوں اور یوں کرنے کا، لیکن تم نہیں کرو گے، بس میں نے منع کر دیا. اس لیے کہ اللہ ہمیں نقصان سے بچانا چاہتا ہے. اللہ جس طرح کی محبت اپنے بندوں سے کرتا ہے، بدتمیز اور ڈسوبیڈینٹ بنانے والی وہ محبت نہیں ہے، سرکش بنانے والی محبت اللہ اپنے بندوں سے نہیں کرتا. اس لیے کہ سرکشی بالآخر انسان کو خود نقصان دیتی ہے. 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ بالکل ماں کی طرح ہے. یہ تو ایک سمجھانے کا سا انداز ہے جو اختیار کیا گیا ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، لیکن کوئی اس غلط فہمی کا شکار ہو جائے کہ بالکل ماں کی طرح ہے، یہ بات درست نہیں، وہ ماؤں کی طرح مجبور نہیں ہے۔ کوئی اس بات سے یہ دھوکہ نہ کھائے کہ بچے ایک دفعہ بڑے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جو ان کا دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں۔ ماں بوڑھی ہو چکی ہوتی ہے، بچوں کا وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ رحم فرمانے والا، محبت فرمانے والا تو ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی ایک شان مالک اور بادشاہ والی بھی ہے۔ دنیا میں تو محسوس نہیں ہوتا کہ اللہ کا انسانوں پر کچھ کنٹرول ہے، ڈائریکٹلی نظر نہیں آتا۔ ہے تو بالکل ہے، 100% ہے، لیکن انسان اس وقت محسوس نہیں کر سکتا اپنے حواس خمسہ کے ذریعے، اپنے 5 senses کے ذریعے سے۔ اس کو پتہ نہیں چلتا، وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ میرا مالک ہے، اللہ میرا بادشاہ ہے، اللہ میرا سوورن ہے۔ لیکن ایک دن آئے گا جب وہ فرما برداروں کو جزا دے گا اور احسان فراموش انسانوں کو اللہ کی محبت کے جواب میں اللہ سے ضد باندھنے والوں کا وہ حساب لے گا۔ بوڑھی ماں کا تو حال یہ ہوتا ہے کہ بچے اگر کہنا مانتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر کہنا نہیں مانتے تو ماں مجبور ہوتی، کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ماں اتنی ناراض ہو جائے کہ اپنے بچوں کو کوئی سزا دینے لگ جائے، اتنے بڑے بڑے جوان بیٹوں کو یا بیٹیوں کو۔ ہم کہتے جب ماں نہیں کر سکتی تو اللہ بھی نہیں کرے گا، ہم اس چیز کی طرف سے بالکل بے فکر ہو جاتے ہیں کہ اللہ پکڑ بھی سکتا ہے۔ اللہ کی صفت رحم پر اتنا زیادہ فوکس کر لیتے ہیں کہ اس کے مالک ہونے والی شان، آقا ہونے والی شان، حسیب ہونے والی شان کہ وہ حساب لے گا، اکاؤنٹیبلٹی ہے، یہ نظروں سے اوجھل ہونے لگتی ہے۔ تو چونکہ اللہ رحم فرمانے والا ہے نا، لہذا فوراً یہ چیز بھی یاد دلا دی، اس کو بھی یاد رکھنا، رحمان اور رحیم ہے، ساتھ ہی ساتھ مالک یوم الدین بھی ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ اللہ کے رحم کا تقاضا ہے کہ وہ انصاف کرے۔ جزا بدلے کا دن، لوگوں کو بدلہ ملے، جن لوگوں پر دنیا میں ظلم ہوا تھا، جو دنیا میں مظلوم تھے، ان کو بھرپور حق دلوائے، اور ظالم کی پکڑ ہو، یہ بھی تو رحم ہی کا تقاضا ہے۔ اگر بچے پر کوئی ظلم کرتا ہے، ماں حت الامکان کوشش کرتی ہے کہ اس کا بدلہ لے لے۔ تو اگر اللہ کے بندوں پر کسی نے ظلم کیا اور پر ان کی پکڑی نہ ہو ظلم کرنے والوں کی، تو پھر یہ اللہ کا رحم کیسا ہوا؟ تو اللہ کے رحم کا تقاضا ہے کہ ایک دن آئے جس میں ان لوگوں کو سزا ملے جنہوں نے اللہ کے بندوں کو ستایا تھا، ناحق ان کو تکالیف میں مبتلا کیا تھا، ظلم اور ستم کے پہاڑ ان پر توڑے تھے۔ ظالم کی پکڑ ہو، اس سے پوچھ ہو کہ اس نے ظلم کیوں کیا تھا، آخرت کا آنا آخر کیوں اتنا ضروری ہے۔ دیکھیں کہ دنیا میں کچھ فزیکل لاز آپریٹو ہیں، کچھ طبعی قوانین ہیں جو کہ نافذ العمل ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کو نیزہ چبوئیں تو تکلیف محسوس ہوگی، نیزہ ہوتا ہے نا، اس کو لے جا کے آپ کسی کو اگر چبا دیں یا کوئی سوئی، کوئی نیڈل چبا دیں، انسان اذیت تکلیف محسوس کرے گا۔ ہو سکتا ہے بہت زور سے چبایا گیا زخم بھی پڑ جائے اور وہ زخم آنکھوں سے نظر آئے، یہ بھی تکلیف ہے۔ اب مثال کے طور پہ کوئی تانا دے تو تکلیف تو اس نے بھی پہنچائی، زخم تو اس نے بھی لگایا، لیکن نظر تو نہیں آتا دنیا میں۔ کسی نے طنز کیا، سرکازم، ٹانٹ، تکلیف تو اس نے بہت پہنچائی۔ بعض دفعہ وہ جو نیزے کا زخم ہے، ہو سکتا ہے وہ بھر جائے، لیکن جو تانے کا زخم لگتا ہے وہ نہیں بھرتا۔ کہاوت ہے کہ تلوار کا گھاؤ بھر جاتا ہے، زبان کا گھاؤ نہیں بھرتا، زبان اتنی اذیت پہنچا دیتی ہے انسان کو۔ تو وہ جو تانے کی تکلیف پہنچی، اب اس کا ازالہ کون کرے گا، اس کا کمپنسیشن کہاں سے ہوگا؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نہیں ہوتا۔ یہاں پر جو مورل لاز ہیں یہ آپریٹو نہیں ہیں، اخلاقی قوانین نافذ العمل نہیں ہیں دنیا میں۔ دنیا میں ہم مالٹے کا بیج بوتے ہیں، تو اسے مالٹے ہی نکلتے ہیں، اورنجز ہی نکلتے ہیں، کبھی کڑوے کریلے اس پر نہیں لگیں گے۔ لیکن عمل کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو میٹھی بھلی پرخلوص بات کے نتیجے میں ممکن ہے کہ نتیجہ میٹھا نہ نکلے، پرخلوص بات کے نتیجے میں مٹھاس انسان کو نہ ملے ریٹرن میں۔ ہم یہ سب جانتے ہیں کہ ایمانداری سے کام کرنا چاہیے، یہ سلوگن ہے، آنیسٹی بہت اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے نا، ایمانداری ہونی چاہیے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ایمانداری سے تجارت کرنے والا تاجر امیر ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ کوئی بے ایمانی کرنے والا، ایڈلٹریشن کرنے والا، ملاوٹ کرنے والا زیادہ دولت مند ہو، جھوٹ بولنے والے سے لوگ خوش رہیں اور سچ بولنے والے سے ناراض ہو جائیں۔ تو پتہ چلا کہ یہاں اچھائی کا بدلہ ضروری نہیں کہ اچھائی کی شکل میں نکلے دنیا میں، اور برائی کا بدلہ ضروری نہیں کہ برائی کی شکل میں نکلے۔ یہ سب باتیں انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ اس دنیا میں تو پھر انصاف نہیں ہے، دس از ناٹ فیئر۔ لیکن اللہ کی جب شان پر انسان غور کرتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ اللہ بے انصافی سے کام لے، انصاف تو ہونا چاہیے۔ تو عقل، خود ہماری انٹلیکٹ اس بات کا تقاضا کرتی ہے، ایک وقت آئے جب انصاف کے ساتھ فیصلے ہوں، اچھائی کا نتیجہ اچھا نکلے اور برائی کا نتیجہ برا نکلے۔ یہ یہاں پر بتا دیا مالک یوم الدین کہ ہاں ایک دن آئے گا جب فیصلے کیے جائیں گے، جب بدلے دیے جائیں گے۔ تو ہمارا نقطہ نظر، ہمارا پرسپیکٹو کلیئر کر دیا گیا کہ دنیا دار الجزا نہیں ہے، یہ بدلہ ملنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دراصل دار الامتحان ہے، یہاں تو سب کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ بدلہ تو قیامت کے دن ملے گا، اللہ بدلہ دے گا، اللہ مالک ہے، اللہ اس دن جج ہوگا۔ ایک جج میں کیا خوبیاں ہیں جو کہ ہونی چاہیے؟ جی، انصاف کرنے والا، اس کے اندر کوئی پریجڈس نہ ہو، تعصب نہ ہو۔ جج غلط فیصلے اس لیے بھی کر جاتے ہیں کہ بعض دفعہ جو علم، جو ایویڈنس، جو ثبوت ان تک پہنچا ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا، غلط ہوتا ہے۔ جس نے جو علم ان تک پہنچا دیا وہ اسی روشنی میں فیصلے کر لیتے ہیں، اس لیے کہ ان کا اپنا علم تو بہت لمیٹڈ ہے نا، بہت محدود ہے۔ جو ان کو بتا دیا جاتا ہے وہ اس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، ان کا انحصار کسی دوسرے کے اوپر ہوتا ہے کہ جو یہ ہمیں بتائیں گے ہم اس کے حساب سے فیصلہ کریں گے۔ چلیں، اگر صحیح علم بھی پہنچ گیا کسی جج کے پاس، تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے فیصلے کو نافذ نہیں کر سکتا، پاور نہیں ہوتی اس کے پاس، کوئی اور زیادہ اقتدار، زیادہ قدرت رکھنے والا، زیادہ پاور رکھنے والا آ کر اس فیصلے کو نافذ ہونے سے، اس ڈیسیشن کو امپلیمنٹ ہونے سے روک دیتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے مقدمے کا فیصلہ کروانا چاہیں، ہم چاہیں گے کہ جو جج ہو وہ متعصب نہ ہو، پریجڈس نہ ہو، اس کے پاس مکمل علم ہو، اور وہ ساتھ ہی ساتھ اپنے فیصلے کو نافذ بھی کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اپنے ڈیسیشن کو امپلیمنٹ بھی کر سکتا ہو، یعنی علیم ہو اور قدیر ہو۔ تو اللہ العلیم القدیر، کوئی اللہ پر دباؤ نہیں ڈال سکتا، کوئی اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا کہ اسے زبردستی کوئی فیصلہ کروا لے اور قیامت کے دن مجرم چھوٹ جائیں اور بے گناہ پکڑے جائیں۔ سورہ حج میں آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، الملک یومئذ للہ یحکم بینہم، اس دن سارا اختیار اللہ ہی کے لیے ہوگا، وہی ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ تو قیامت کا دن دراصل بدلے کا دن ہے۔ اگر یہی بات ہم سمجھ جائیں، بہت کچھ ہمارے عمل پر اس کا اچھا اثر پڑے۔ ہم سب قیامت کے دن کو مانتے ہیں مسلمان ہونے کے ناطے، لیکن تصور ایسا آتا ہے کہ جیسے وہ قیامت کا دن جو ہے وہ کوئی گرینڈ گیٹ ٹوگیدر کا سا دن ہوگا، جیسے اولڈ اسکول ایسوسیشنز ہوتی ہیں نا، کہتے ہیں اچھا فلاں اسکول کا گیٹ ٹوگیدر کا دن ہے، ہم سب پرانے اسٹوڈینٹس جمع ہو جاتے ہیں، ہیلو ہائی ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، حال چال پوچھتے ہیں، کھاتے ہیں اور پیتے ہیں اور پھر اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں. ہمیں بعض دفعہ خیال آتا ہے کہ شاید قیامت کا دن ایسا ہی گرینڈ گیٹ ٹوگیدر کا دن ہوگا، سب انسان وہاں جمع ہوں گے، سب ہیلو ہائی کریں گے، بات چیت کریں گے، چٹ چیٹ کریں گے اور پھر سب کے لیے اناؤنسمنٹ آ جائے گا کہ چلیں اب آپ سب لوگ جنت میں تشریف لے جائیے. تو ہم کہتے ہیں ہاں قیامت آئے گی، ہمارا دل ہلتا نہیں یہ سوچ کر کے قیامت آئے گی، اس لیے کہ ہم نے سوچا نہیں کہ ہم اپنے اعمال کا جواب دیں گے. نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سوائے اپنے آپ کے اور کوئی کسی کی فکر نہیں کرے گا. تو یہ ہے بدلے کا دن، ایک ایک چیز دکھا دی جائے گی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرے کے برابر بھی برائی کی ہوگی دیکھ لے گا. پل پل کا حساب کتاب چکا دیا جائے گا. یہ احساس ہی انسان کو محتاط بنا دیتا ہے. ہو نہیں سکتا کہ وہ سوچے کہ ٹائم ٹو کل، میں بور ہو رہی ہوں، کیسے وقت گزاروں، کبھی یہ اٹھا لیا کبھی وہ اٹھا لیا، یا زبان اب اللہ نے دے دی اب جو مرضی بولتی رہوں. نہیں، حساب دینا ہوگا. یا کان اللہ نے دے دی اب جو جی چاہے میں سنتی رہوں. حساب دینا ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی. جو نعمتیں ملی ہیں ان کا سب کا حساب ہوگا. احساس ذمہ داری انسان میں آ جاتا ہے. کسی نے کہا کہ اگر قیامت ہے نہیں، مثال کے طور پہ اگر ہے بھی نہیں، نہیں آئے گی قیامت، تب بھی انسان کو اس کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے لیے اس کو ایجاد کر لے، کہے کہ ہاں آئے گی قیامت، تاکہ وہ درست زندگی گزار سکے. تو انسان کی اپنی ضرورت ہے اس کو درست عمل پر رکھنے کے لیے کہ قیامت آئے. دنیا کے قوانین کی وجہ سے وہ نیک عمل نہ کرے کہ ہم پکڑے جائیں گے، بلکہ اللہ کی پکڑ کے ڈر سے وہ نیکی کرے، اختیاری طور پر والنٹیرلی نیکیاں کرے کہ اگر نہیں کی تو میری شامت آئے گی قیامت کے دن. ہو سکتا ہے دنیا کا کوئی قانون مجھ کو نہ پکڑے. تانا دینے پر کیا سزا ہے؟ طنز کرنے پر کیا سزا ہے؟ غیبت کرنے پہ، بیک بائٹنگ پر کیا سزا ہے؟ کسی کو جیل ہوئی؟ نہیں. تو پھر کوئی کیوں آخر غیبت سے روکے؟ کوئی تانا کیوں نہ دے؟ کوئی طنز کیوں نہ کرے؟ یہ ڈر ہے پکڑ کا اللہ کی کہ اللہ پکڑ لے گا. قیامت کے دن شامت آ جائے گی، اس لیے نہیں کرتا انسان. تو ایک مطلب دین کا ہم نے دیکھا، بدلے کا دن. اب ایک اور اس کا پہلو دیکھتے ہیں. لفظ دین میں دال کے نیچے زیر ہے، اسی سے ملتا جلتا ایک اور لفظ ہے دین. اس میں دال پہ زبر ہے. دین عربی زبان میں قرض کو کہتے ہیں، لون. کسی سے ادھار چیز جب ہم لیتے ہیں تو پھر ہم کو وہ چیز لوٹانی بھی تو ہوتی ہے، واپس بھی تو کرنی ہوتی ہے. تو جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا امانت کی طرح ہے، اپنی ذاتی چیز نہیں ہے. یہ نہیں کر سکتے کہ کسی سے قرض لیا ہو یا امانت اس کی ہو اور انسان اس کو ادھر ادھر اڑا کر ضائع کر دے. اب دنیا کے اینگل سے اس کو دیکھیں. مثال کے طور پہ اگر قیامت نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ بس کچھ نہیں، کوئی قیامت نہیں آنی، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، ہم نہیں مانتے. چلو ٹھیک ہے، نکال دیں آخرت کے تصور کو، نہیں آئے گی قیامت، بس دنیا ہی دنیا ہے، اس دنیا کے علاوہ کوئی اور جہان ہے ہی نہیں، کوئی اور دنیا آنی ہی نہیں. اب دنیا کو دیکھتے ہیں. ایک شخص ہے، محل میں رہ رہا ہے. ہم کہتے ہیں نا بورن وتھ اے سلور سپون، سونے کا چمچا لے کر پیدا ہوا. اس نے ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہلائے، کوئی محنت نہیں، کوئی مشقت نہیں، لیکن دولت اتنی ہے کہ سات پشتیں بھی اس کی کھائیں تو ختم نہ ہو. محلوں میں رہتا ہے، بہت آرام سے رہتا ہے. اس کے برعکس ایک شخص ہے، کمر توڑ محنت کرتا ہے، بیک بریکنگ لیبر، لیکن بمشکل شام کو وہ ایک وقت کی روٹی خود بھی کھا سکتا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلا سکتا ہے. تو کیا یہ انصاف ہے؟ انفیئر ہے. تو اگر صرف دنیا ہی دنیا ہوگی تو یہ تو بہت انفیئر تقسیم ہے. لیکن اگر آخرت کے تصور کو ہم لے آئیں کہ بھئی یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے, اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے, ہر چیز بالکل صحیح خانے کے اندر جا کر فٹ ہو جاتی ہے کہ اللہ سب کو آزما رہا ہے. اب یہ ہوگا کہ آخرت میں جس کو آنکھیں دی تھیں ان سے آنکھوں کا حساب ہوگا, اور جو دنیا میں اندھا تھا اس سے تو آنکھوں کا حساب ہی نہیں ہونا, ہلکا چھوٹ گیا, لائٹلی اس کو تو چھوڑ دیا جائے گا. جس کو عقل دی تھی اس سے حساب ہوگا, جس کا 70 IQ تھا اس سے 70 IQ کا حساب لیا جائے گا کہ تم نے کیا کیا, اور جس کا 170 IQ تھا اس سے 170 IQ کا سوال کیا جائے گا کہ ہم نے تمہیں اتنی عقل دی تھی, تم کو اتنا انٹیلیجنٹ بنایا تھا, بتاؤ تم نے اپنی عقل سے کیا کام کیا. اور جو بالکل ہی پاگل ہے, بالکل بھی IQ نہیں, اس کا تو کوئی حساب نہیں, اس لیے کہ وہ سوچ ہی نہیں سکتا, عقل ہی نہیں اس کے اندر. جیسے دنیا میں اگر آپ نے ایئر ٹریول کیا ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو 6 سوٹ کیس یا 10 سوٹ کیس لے کر آتا ہے اس کا کتنا لمبا چوڑا کسٹم ہوتا ہے, اور جس کے پاس صرف ایک ہینڈ بیگ ہے وہ گرین چینل سے نکل کر جلدی جلدی پہنچ جاتا ہے اپنی منزل, اپنے گھر کو. روایات میں مضمون آتا ہے کہ غریب امیروں کے مقابلے میں 500 سال پہلے جنت میں پہنچ جائیں گے. 500 سال پہلے, تو کتنا اچھا بدلہ ہے 70-80 سال کی غربت کا, کہ جن کو اللہ نے یہاں پر کروڑوں کروڑوں روپیہ دیا تھا وہ ابھی اپنا حساب کتاب دے رہے ہوں گے, ابھی ان کا فیصلہ نہیں ہوا ہوگا. غریبوں کے پاس تھا ہی نہیں کروڑوں, وہ آرام سے پہلے ہی جنت میں چلے جائیں گے. تو لہذا نعمتوں والے اترانے کے بجائے, شو آف کرنے کے بجائے, تکبر میں پرائیڈ میں مبتلا ہونے کے بجائے, ذمہ داری کے بوجھ تلے دبے رہیں. دنیا بدلہ ملنے کی جگہ نہیں ہے, بدلہ ملنے کی جگہ آخرت ہے. دنیا تو کام کرنے کی جگہ ہے, دار العمل ہے, یہاں عمل کرنا ہے. خوب دل لگا کر انسان وہ کام کرے جو اللہ نے اس کے سپرد کر دیے ہیں, جو ذمہ داریاں اللہ نے دے دی ہیں ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کرے. دنیا میں بھی لوگ امپلائڈ ہوتے ہیں, نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں, اپنے جاب میں بے حد مصروف ہوتے ہیں, خوب محنت کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کو تو کوئی بےچارہ نہیں کہتا. پتہ ہے کہ مہینے کے آخر میں ان کو بدلہ مل جائے گا, تنخواہ مل جائے گی. جو نوکری نہیں کر رہے ہوتے ان کو بےچارہ سمجھا جاتا ہے, ان امپلائڈ جو ہوتے ہیں. جو امپلائڈ ہوتے ہیں, نوکری کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی خود کو مصیبت میں گرفتار نہیں سمجھتے کہ ہم کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں نوکری کر کے, کہ مجھ کو تو اب CEO بنا دیا انہوں نے, کیا مصیبت آ گئی میرے اوپر. یہ تو نہیں کہتے وہ. جس کے پاس نوکری نہیں ہوتی وہ اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا سمجھتا ہے. تو یہ جو بدلے کا یقین ہے, اور جو اس بدلے کو نظر میں رکھ کر دنیا میں عمل کر رہے ہوتے ہیں, کبھی اپنے آپ کو مصیبت زدہ نہیں سمجھتے, کبھی اپنے آپ کو بےچارہ نہیں سمجھتے. تو بدلے پر یقین نیک اعمال کرنے کو آسان بنا دیتا ہے. آج محنت کر رہے ہیں کل بدلہ ملے گا, یہ ہمیں یاد دہانی کرنے کی ضرورت ہے بار بار. اب الحمدللہ آپ یہاں آ رہی ہیں, ایفرٹ کر رہی ہیں, محنت کر رہی ہیں. ہو سکتا ہے ایک طرف آپ اپنے گھر والوں پر محنت کر رہی ہوں, ان کو مسلسل آپ تیار کر رہی ہوں کہ وہ آپ کو آنے دیں, اس لیے کہ ہر ایک کے ساتھ تو گھر والوں کا کوآپریشن نہیں ہوتا نا, گھر والوں کا تعاون نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے یہ چیز تھوڑی دیر میں آپ کو تھکانے لگ جائے کہ بھئی گھر والے اپنے ہی کوآپریٹ کرتے, اب چھوڑو. لیکن اگر آپ کو یہ چیز یاد رہے کہ ایک ایک جملہ جو میں نے بولا ہے ان کو منانے کے لیے, ایک ایک کوشش جو میں نے کی ہے ان لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کہ مجھے اللہ کا کلام پڑھنے دیں, ہر چیز کا مجھے بدلہ مل جائے گا. ایک ایک لمحہ, گھنٹہ تو بڑی چیز ہے, سیکنڈ, اور سیکنڈ کا بھی ذرہ کیا. ابھی ہم نے ذرے کی بات کی تھی نا, ذرہ کہتے ہیں چیونٹی کے انڈے کو. چیونٹی کا انڈا کتنا چھوٹا ہوتا ہے, اور اس زمانے میں چھوٹی سی چھوٹی چیز چونٹی کا انڈا ہوا کرتی تھی، آج تو چونٹی کا انڈا بڑی چیز ہے، آج کل تو ایٹمز کی بات کی جاتی ہے، اور ایٹم بھی بڑی چیز ہے، اب تو سب اٹامک پارٹیکلز ہیں جو ان سے بھی چھوٹے ہیں۔ تو چھوٹی سی چھوٹی چیز کا بھی اللہ بدلہ دے دے گا۔ وقت ہی ہم بات کر رہے ہیں، ایک گھنٹہ تو بڑی چیز ہے، ایک گھنٹے کا ذرہ کیا ہوگا، چلیں سیکنڈ، اور اب تو سیکنڈ بھی بہت بڑی چیز ہے نا، تو وہ نینو سیکنڈز اور پتہ نہیں مائکرو سیکنڈز اور کیا ان کی ٹرمینالوجی ہے۔ تو اللہ تو ذرے ذرے کا بدلہ دے گا، تو انسان پھر عمل پر جم جاتا ہے، مشکلات اس کو عمل سے ہٹاتی نہیں، سوچتا ہے مشکلات اپنے لیے اٹھا رہا ہوں، اللہ بدلہ دے گا، اللہ کمپنسیٹ کرے گا۔ دنیا میں چاہے کچھ بھی بدلہ نہ ملے، کوئی ریٹرن نہ ملے، کوئی تعریف نہ ہو، ہو سکتا ہے آپ کے کوئی مارکس بھی اچھے نہ آئیں مثال کے طور پہ، لیکن انسان اللہ کی خاطر عمل کرتا رہتا ہے، اور یہ سب سے اچھا موٹیویشن ہے، سب سے اچھا جذبہ محرکہ ہے کہ انسان اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نیکی کرے، کسی صلے کی خاطر نہیں۔ تو بدلے کا یقین جہاں نیکیاں کرنے کو آسان کر دیتا ہے، وہاں گناہ کرنا بڑا بھاری اور بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ چاہے اس گناہ کے بدلے ساری دنیا مل جانے کی امید ہو اور ساری دنیا کے لوگوں کی اپروول، ان کی رضا مل جانے کی امید ہو، لیکن اگر وہ کام میرے رب کو ناراض کرنے والا ہے، وہ کام بھاری ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا، ہمارے قدم ایک ایک من کے ہو جائیں گے، ہم سے وہ کام ہو نہیں سکے گا کہ اس کا بدلہ مجھے ملے گا، میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ تو دین اور دین یہ بھی ملتے جلتے لفظ ہیں۔ دین یہاں سورہ فاتحہ میں تو بدلے کے معنوں میں آیا ہے، جزا کے دن کا مالک، لیکن صرف ایک مطلب جزا نہیں ہے دین کا، انشاءاللہ آگے ہم قرآن پڑھیں گے تو ہم اس دین کے اور بھی مطلب پڑھیں گے۔ دین کے جو اور مطلب ہیں وہ ہے اطاعت، اوبیڈینس، اور دین کا مطلب ہوتا ہے قانون، لا۔ تو اگر ہم بدلے کو اور اطاعت کو اور قانون کو جمع کرنے کی کوشش کریں تو یہ تصویر ہمارے سامنے آتی ہے کہ قانون اس لیے دیا جاتا ہے، لا اس لیے دیا جاتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، لا کو اوبے کیا جائے، اور جو قانون کی اطاعت کرتے ہیں ان کو اچھا بدلہ دیا جاتا ہے، جو لاز کو اوبے کرتے ہیں ان کو ریوارڈ دیا جاتا ہے، اور جو قانون کی نافرمانی کرتے ہیں ان کو سزا دی جاتی ہے۔ تو یہی دراصل قیامت کے دن ہونا ہے۔ اللہ تنہا روز جزا کا مالک ہے، جو عمل خالص اللہ کی رضا اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر کیے گئے ہوں گے وہی کام آئیں گے، جو عمل کسی اور کو راضی کرنے کے لیے کیے گئے ہوں گے۔ تو ایسے لوگوں سے قیامت کے دن کہہ دیا جائے گا کہ جاؤ اور جا کر ان سے اپنا بدلہ لے لو۔ تو ظاہر ہے کوئی کسی کو کیا بدلہ دے سکتا ہے۔ تو پھر ہمیں اپنی نیت کو خالص کرنا ہے کہ اللہ ہم صرف اور صرف تیری رضا کے لیے تیرا کلام پڑھ رہے ہیں، ہم صرف اور صرف تیری رضا حاصل کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، ہمیں کسی اور سے کوئی اس وقت مطلب نہیں۔ تو فرمایا مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ نعبد، اس کا مادہ عین با دال ہے، نعبد نستعین، اس میں حال کی بھی بات ہے، پریزنٹ کی بھی اور فیوچر کی بھی بات ہے، مستقبل کی بھی، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے رہیں گے آئندہ بھی۔ بہت بڑا دعویٰ بھی ہے اور بہت بڑا وعدہ بھی ہے، جو آپ کو ابھی مادہ بتایا عین با دال، اسی سے لفظ عبد بنتا ہے، عبد کے معنی ہوتے ہیں غلام، سلیو۔ غلامی ہم نے تو دیکھی نہیں اپنے زمانے میں، ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ سلیوری کیسی ہوتی تھی، ہم نے تو سرونٹس دیکھے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ عبد کا مطلب سرونٹ نہیں ہوتا، عبد کا مطلب سلیو ہوتا ہے۔ نوکر میں اور غلام میں فرق ہوتا ہے۔ نوکر تو محدود گھنٹوں کے لیے آپ کی خدمت میں ہوتا ہے، جب تک وہ آپ کی نوکری میں ہے، جب تک وہ آپ کا نوکر ہے۔ آپ کی نوکری چھوڑ گیا تب تو وہ آپ کا نوکر نہیں ہے، برابر ہے وہ آپ کا۔ نوکر کا بھی ایک ووٹ ہے جب الیکشنز ہوں گے، اور آپ کا بھی ایک ووٹ ہے۔ لیکن جو غلامی ہوتی تھی اس میں غلام کے حقوق مالک کے برابر کبھی نہیں ہو سکتے تھے۔ غلام 24 گھنٹے کا غلام ہوتا تھا، ساری زندگی کا غلام ہوتا تھا، اس کی کوئی اپنی آزاد مرضی نہیں ہوا کرتی تھی۔ زر خرید ہوتا تھا نا، خریدا ہوا ہوتا تھا۔ تو چلے، چونکہ ہم سلیوری کو ابھی امیجن بھی نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے، اس کی بات نہیں کرتے، ہم صرف اپنے نوکروں کی بات کر لیتے ہیں کہ جو ہم نے یہ دعویٰ کیا ہے، اور کتنی دفعہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں نا، ایاک نعبد، اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہم تیری ہی فرما برداری کرتے ہیں۔ تو ذرا ہم اپنے اس دعوے کو دیکھ لیں، انالائز کر لیں کہ کیا واقعی ہم اللہ کے فرما بردار ہیں؟ کیا ہر کہنا، ہر بات اس کی ہم مانتے ہیں؟ کسی بھی نوکر کو ذہن میں لے آئیے۔ ایک آپ کا نوکر ہے، اب وہ آتا ہے پہلے تو، پہلے دن آیا اور آپ نے اس کا انٹرویو لیا۔ اب وہ آتا ہے، ساری بات وہ کر لیتا ہے آپ سے، سب بات طے ہو گئی۔ چلتے چلتے وہ آپ سے کہتا ہے کہ ساری باتیں ہی ہو تو گئیں، لیکن آپ کی بات ماننی کو ضروری تو نہیں ہوگی نا میرے لیے۔ اب آپ اس کو رکھیں گی اپنی ملازمت میں؟ اس نے پہلے ہی کہہ دیا کہ آپ کی بات ماننی کیا ضروری ہوگی، آپ نہیں رکھیں گی اس کو۔ چلیں یہ نہیں کہا، آگے آپ کی نوکری کے اندر اب آپ ایک ہدایت، ایک انسٹرکشن اس کو دیتی ہیں، وہ آگے سے 10 دفعہ بحث کرتا ہے۔ آپ نے اس سے کہا آج مرغی پکا لو، کہے گا میرا تو دل نہیں چاہ رہا، میں آج بھنڈی پکاؤں گا۔ آپ نے اسے کہا کہ تم 1 بجے بچے کو اسکول سے لے آنا، وہ کہے کہ میں تو 1 بجے جا ہی نہیں سکتا، میں 4 بجے جا کر لے آؤں گا۔ کیا آپ اس کو نوکری میں رکھیں گی؟ حرکتیں ایسی ہیں اس کی، لیکن دن میں 32 دفعہ 32 ٹائمز آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے میں تو آپ ہی کا نوکر ہوں، میں تو آپ ہی کا نوکر ہوں۔ کیا کہیں گی آپ اس کو بتائیے؟ جی ہم کہیں گے اس کو کہ جھوٹ بولتا ہے۔ اچھا اب ایک اور سین دیکھیے، تنخواہ آپ دے رہی ہیں، ڈرائیور ہے آپ کا، سارے مہینے آپ کے پڑوسی کی گاڑی چلاتا ہے، اور پہلی تاریخ کو آ کر آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں تو آپ ہی کا نوکر ہوں، میں تو آپ ہی کا نوکر ہوں۔ تنخواہ دیں گے؟ کبھی نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں دیں گے؟ اس لیے کہ ہم رحمان اور رحیم نہیں ہیں، ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہم میں صبر نہیں ہے، ہم الصبور تھوڑی ہیں۔ لیکن اللہ کے ساتھ ہم نے یہی رویہ اختیار کیا ہوا ہے، اللہ کے علاوہ ہر ایک کی غلامی کرتے ہیں، لوگوں کی غلامی، معاشرے کی غلامی، رواج، ریچولز، سوسائٹی، پیپل، ویمز اینڈ فینسیز، خواہشات کی۔ اللہ کے علاوہ ہر ایک کی بندگی ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی اللہ ہی دیے جاتا ہے، کسی کا اس نے سانس نہیں روک دیا ہم میں سے، کسی کا اس نے رزق نہیں چھین لیا کہ میرے بندے نہیں بنتے جو میں تم کو دیتا بھی نہیں۔ پھر بھی خواہشات پوری کرتا ہے، پھر بھی تمنائیں پوری کرتا ہے، پھر بھی ہمیں سسٹیننس دیتا ہے، ہمیں رزق دیتا ہے، اور منتظر رہتا ہے کہ یہ کب میرے بندے بننے پر راضی ہوں گے تو میں پھر ان پہ پوری رحمت کے ساتھ متوجہ ہو جاؤں۔ اس نے پیدا کیا، اس نے پالا، اس نے آنکھ ناک دی، وہی حفاظت کر رہا ہے۔ جن چیزوں کی محبت میں ہم گرفتار ہیں وہ سب اللہ نے دی، خاندان اللہ نے دیا، اولاد اللہ نے دی، شوہر بیوی اللہ نے دیے، والدین اللہ نے دیے، ان کو پوجنا شروع کر دیا، ان کی ورشپ شروع کر دی، اور دینے والے کو بھول گئے۔ تو شکر کا ڈیفینیشن لے کر آئیے دماغ میں، یہ شکر تو نہ ہوا، کہ نعمت دینے والے کو بھول جایا جائے، اسی کو اگنور کر دیا جائے؟ سب کچھ اللہ نے دیا لیکن اسی پر اعتماد کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، اسی کی بات پر ٹرسٹ کرتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ تو یہاں ہمیں پھر سے شعوری طور پہ سوچنا ہے، ایاک نعبد، ایا اس میں بہت زور ہے، ایا صرف، اونلی اللہ، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ دیکھیں ایک بات ہوتی ہے نا کہ مثال کے طور پہ کوئی کہے کہ زید بھی عالم ہے، آلسو جس کو ہم کہتے ہیں نا، زید از آلسو اے اسکالر۔ کیا مطلب ہوا کہ اور بھی عالم ہے اور زید بھی ایک عالم ہے؟ ایک کہتے ہیں زید ہی عالم ہے، زید از دی اونلی اسکالر، اس میں ہم نے سب کو نکال دیا، ہم کہتے ہیں کوئی اور عالم نہیں ہے سوائے زید کے۔ یہاں وہی چیز ہے، اس کو حسر کہا جاتا ہے، ہا موٹا والا ہا حلوے والا، صاد را حسر، ایاک صرف تیری، اس میں ہم سب کو نگیٹ کر رہے ہیں کہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو پھر عبادت کیا ہے؟ ہر وہ کام جو اسلام کے طریقے کے مطابق کیا جائے وہ عبادت ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عبادت کی 10 قسمیں ہیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، تلاوت قرآن، ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ نمبر 7، حلال روزی کے لیے کوشش کرنا، لافل ذرائع سے، لافل مینز سے سسٹیننس حاصل کرنے کی کوشش کرنا، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے الکاسب حبیب اللہ، حلال کمائی کرنے والا اللہ کا محبوب ہے۔ نمبر 8، مسلمانوں کے اور پڑوسی کے اور ساتھی کے حقوق ادا کرنا، نیبرز کے جو ہمارے ساتھ لوگ ہیں، کولیگز وغیرہ، ان کے رائٹس ادا کر دینا، یہ بھی عبادت ہے۔ نمبر 9، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے منع کرنا۔ نمبر 10، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنا، فالو کرنا سنت کو، یہ بھی عبادت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہنے کو 10 نکات ہیں، 10 پوائنٹس ہیں، لیکن پوری زندگی کو انہوں نے گھیر لیا۔ پہلے 5 کو تو ہم عبادت سمجھ کے کر لیتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن کی تلاوت، لیکن آخری 5 کو تو ہم عبادت سمجھتے ہی نہیں، اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ یہ 10 کام ہیں سمجھے موٹے موٹے، ان کو آپ ذہن میں رکھیں، یہ کام اللہ نے ہمارے سپرد کیے ہیں، ہمیں یہ کام کرنے ہیں، اور ان کے متعلق پوچھ ہوگی اللہ کے ہاں قیامت کے دن کہ تم نے یہ 10 کام کیے تھے یا نہیں کیے تھے۔ تو یہ آسان تو نہیں ہے، کہنے کو 10 ہیں لیکن مشکل ہیں۔ تو جو ہی انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ واقعی اللہ کی عبادت اتنا آسان کام تو نہیں ہے، فوراً دعا وہ کیا ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، اور اللہ ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ نستعین، اس کا مادہ، اس کا روچ این واو نون ہے۔ ترتیب آپ دیکھیں، اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، پہلے پکا ارادہ کیا ہے اللہ کی عبادت کرنے کا، دل آمادہ ہے، بندگی کا ارادہ ہے، اپنی انٹینشن کلیئر کر دی ہے بالکل کہ ہماری انٹینشن یہ ہے، ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارا دل چاہ رہا ہے یہ کرنے کا، اور پھر اللہ کی مدد مانگی کہ اب اللہ تو ہماری مدد فرما۔ بعض دفعہ اپنا بالکل رجحان نہیں ہوتا، خود بالکل دل نہیں چاہ رہا ہوتا اللہ کی عبادت کرنے کا، اور کہتے ہیں اللہ سنتا ہی نہیں، اللہ مدد ہی نہیں کرتا۔ تو اللہ کی مدد مشروط ہے، کنڈیشنل ہے، اپنے ارادے کے ساتھ۔ ارادہ کرو گے، انٹینشن ہوگی تو مدد آئے گی، ارادہ ہی نہیں ہے، انٹینشن ہی نہیں ہے، بس لپ سروس ہے، بس ہونٹ ہلا کر زبان سے الفاظ ادا کر دیتے ہو کہ اللہ توفیق ہی نہیں دیتا، ہم کیا کریں تو توفیق نہیں ملے گی، مدد نہیں آئے گی۔ پہلے انسان اپنے آپ کو اندر سے مضبوط کر لے، پھر اللہ سے دعا مانگے مدد کی۔ اب جب یہ سوچ لیا کہ اللہ کا بندہ بننا ہے، زندگی کے ہر گوشے میں 24 آورز اللہ کا غلام ہمیں بننا ہے، 24 گھنٹے کی اطاعت کرنی ہے، تو اب یہ بڑی آزمائش لگنے لگتی ہے کہ واقعی یہ تو بڑی آزمائش ہے، اٹس اے بگ ٹیسٹ، آسان نہیں ہے۔ اب جب یہ چیز آتی ہے آگے، اس میں دو طرح کی ایکسٹریمز ہم دنیا میں دیکھتے ہیں۔ ایکسٹریمز یہ ہوتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر اللہ کا بندہ ہمیں بننا ہے تو ہم سارے رشتے ناطے کاٹ دیں، سب بلڈ ٹائز کاٹ دیں، سب دوستیاں ختم کر دیں، بالکل دنیا سے کٹ جائیں۔ یہ ایکسٹریم اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور بہت سے ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں امپاسبل کام ہے، ہو ہی نہیں سکتا، امپریکٹیکل ہے، ہم اللہ کے بندے 24 گھنٹے بن ہی نہیں سکتے۔ تو جب ہم اللہ کی اطاعت باقی زندگی میں نہیں کر سکتے تو نماز روزے کی بھی پھر کیا ضرورت ہے، چھوڑو، رہنے دو عبادت کو۔ اللہ غفور و رحیم ہے، جس کو چاہے گا بخشے گا، رحمان و رحیم ہے۔ انہوں نے بالکل اللہ کی عبادت چھوڑ دی، بالکل کٹ گئے۔ اللہ نے ہمیں جو بات سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ تم کو اللہ کا حق بھی ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے، حقوق العباد بھی ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے، بندوں کا بھی حق ادا کرو۔ تو حقوق اللہ، حقوق العباد، ان دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلو۔ اب یہ کون بتائے گا ہمیں کہ اللہ کا کتنا حق ہے اور بندوں کا کتنا حق ہے؟ کوئی بتائے گا نا ہم کو۔ لہذا اس کے لیے پھر دعا، ابھی عبادت کی بات آئی تھی، ایاک نعبد، اب عبادت کی پہلی شکل جو یہاں بتائی جا رہی ہے وہ ہے دعا۔ اور دعا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ ہدایت کی دعا مانگی جا رہی ہے۔ اب کوئی سوچے کہ پچھلی آیات میں اللہ کو بھی مان لیا، آخرت کو بھی مان لیا، تب ہدایت مل تو گئی، اور کیا بچا؟ اللہ کی توحید کا بھی اقرار کر لیا، آخرت کے آنے کا بھی ہم نے اقرار کر لیا، تو ہدایت مکمل ہو گئی۔ مسلمانوں کی اکثریت آج بھی، میجورٹی آف مسلمز، آج بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے، ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ آف کورس ہم آخرت کو مانتے ہیں، تو ہمیں اور کیا چاہیے، ہم جنت میں چلے گئے۔ وہ سمجھتے ہیں کل ہدایت یہی ہے، کل گائیڈنس یہی ہے، اللہ کو مان لیا، آخرت کو مان لیا۔ لیکن نہیں، یہ سب کچھ مان لینے کے بعد اب دعا کی جا رہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کو ماننا اور یوم آخرت کو ماننا، یہ تو ہدایت ملنے کی ابتدائی شرائط ہیں، یہ تو پری ریکوزٹس ہیں۔ دراصل ہدایت کی طلب پیدا ہی صرف ان لوگوں میں ہوتی ہے جو اللہ کو مانتے ہیں اور آخرت کو مانتے ہیں۔ جو اللہ کو نہیں مانتے، جو آخرت کو نہیں مانتے، ان کے اندر ہدایت کی طلب ہی نہیں پیدا ہوتی۔ ہدایت ایک بے معنی لفظ ہے ان کے لیے، اٹس اے سینس لیس ورڈ فار دیم۔ وہ کہتے ہیں واٹ ہدایت، ہدایت کیا ہوتی ہے بھائی؟ جو تم کو ٹھیک لگتا ہے تم کرو، وٹ ایور یو فیل از رائٹ، جسٹ ڈو اٹ۔ اور اسی میں پھر سلوگنز ہم نے دیکھے کہ وہ کہتے ہیں کہ نتھنگ از گڈ اور بیڈ، اونلی تھنکنگ میکس اٹ سو۔ کوئی چیز صحیح اور غلط نہیں ہوتی، کوئی چیز اچھی اور بری نہیں ہوتی، انسان کی سوچ کسی چیز کو اچھا بنا دیتی ہے اور انسان کی سوچ کسی چیز کو برا بنا دیتی ہے۔ یہ ان لوگوں کا نظریہ ہے، یہ ان لوگوں کا پوائنٹ آف ویو ہے جو نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ آخرت کو مانتے ہیں، تو وہ ہدایت کی دعا ہی نہیں کرتے۔ یہ دعا تو ہے ہی اس شخص کے دل کی پکار جس کو پتا ہے کہ ایک دن آئے گا آخرت کا، اور ایک ہے میرا رب جو مجھ سے حساب لے گا۔ اب وہ دعا کرتا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے، ہمیں بتا دے اللہ کہ ہم کیا کریں۔ صراط، اس کا مادہ، اس کا روٹ ورڈ سین را پا ہے، صراط اس کا مطلب ہوتا ہے نگل جانا، ٹو سوالو۔ جیسے ہم ایک لقمہ کھاتے ہیں، ایک نوالہ کھاتے ہیں، تو وہ ہمارے انٹسٹینز میں جا کے، ہماری آنتوں میں جا کر گم ہو جاتا ہے نا، کھو جاتا ہے، نگل لیتے ہیں ہم اس کو. اسی طرح راستہ انسان طے کرتا ہے قدم قدم, اور سمجھے ایک طرح سے وہ راستہ طے کر لیتا ہے, عبور کر لیتا ہے. اچھا, صراط مستقیم میں آپ دیکھیں گی اکثر جگہ ترجمہ کیا گیا ہوتا ہے سیدھا راستہ. ٹھیک ہے, یہ غلط نہیں ہے ترجمہ, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ غلط ہے, وہ سیدھا کسی اور سینس میں ہے. ہم جب پڑھتے ہیں سیدھا راستہ تو فوراً دماغ میں ایک سیدھی سڑک کا امیج بن جاتا ہے نا, سیدھا راستہ کہ بے غبار سڑک ہے, ویل لٹ, جیسے ایک شاہراہ ہوتی ہے, ایک ہائی وے ہوتا ہے, ایسی ایک سیدھی سڑک ہے, اور اس سڑک پر ہم آرام سے چل رہے ہیں وداؤٹ اینی پرابلم, کوئی مسئلہ نہیں, اور آخر میں جنت جگمگا رہی ہے. ایسا تصور آتا ہے؟ نہیں, یہ تصور ٹھیک نہیں ہے. صراط مستقیم سے مراد دراصل منزل پر پہنچانے والا راستہ ہے. صراط مستقیم وہ راستہ جو منزل پر پہنچا دے, اور ہماری منزل جنت اللہ کی رضا. اس راستے میں نشیب و فراز بھی ہوں گے, اپس اینڈ ڈاؤنز بھی ہوں گے, گھاٹیاں بھی آئیں گی, چڑھائیاں بھی ہوں گی, ویلیز بھی ہوں گی, ہلز بھی ہوں گی, بہت ٹرنز بھی آئیں گے, موڑ بھی مڑنے ہوں گے. زندگی میں جگہ جگہ دو راہے چوراہے آتے ہیں, راؤنڈ اباؤٹس پہ کھڑا ہو جاتا ہے انسان, جہاں سے تین چار راستے نکل رہے ہوتے ہیں. انسان سوچے کہاں جاؤں کہاں نہ جاؤں, ان چار راستوں میں سے کون سا راستہ ٹھیک ہے, کون سا راستہ میری منزل کی طرف مجھ کو لے جانے والا ہے. تو پھر وہ سائن بورڈز تلاش کرتا ہے, نشان راہ تلاش کرتا ہے, وہ جس طرف اشارہ کر دیں اسی طرف رخ کرنا ہے. تو بالکل اسی طرح آیات, آیت کا مطلب آپ کو کیا بتایا تھا, نشانی. قرآن میں آیات ہیں, نشانیاں ہیں جو صراط مستقیم کی طرف پوائنٹ کرتی ہیں, ادھر چلو ادھر چلو ادھر چلو. سوچیں جس راستے پر 6,500 6,000 سائنز لگے ہوں اور پھر بھی کوئی بھٹک جائے, پاسبل نہیں ہے, بھٹک نہیں سکتا بشرط یہ کہ فالو کرے. اچھا, یہ صراط مستقیم سیدھا راستہ, سیدھا راستہ یہ ہے کدھر؟ جاپان میں ہے, سعودی عربیہ میں ہے, امریکہ میں ہے, افریقہ میں ہے, آخر ہے کہاں, کہاں بنا ہوا ہے یہ راستہ بتائیں؟ جیسے شاہراہ ریشم ہے نا, چلے وہ گلگت چترال کی میں بنی بھی ہے, موجود تو ہے نا وہ راستہ, تو یہ کہاں پر ہے؟ کوئی موجود ہے مٹیریلی؟ کہیں موجود ہے مادی طور پہ صراط مستقیم؟ کہ اشارہ فیصل کی طرح کہوں کہ آپ وہ صراط مستقیم پر مڑ جائیے, آگے جائیں تو جنت آ جائے گی, ہے ایسی؟ نہیں ہے نا, مادی چیز نہیں ہے, کوئی مٹیریل چیز نہیں ہے صراط مستقیم, بلکہ یہ دراصل ایک نظریہ ہے, عقیدہ ہے, ڈوگما ہے, بلیف ہے. بالکل جیسے دیکھیں آپ زندگی, میں آپ سے پوچھوں زندگی کیا چیز ہے, کوئی کانکریٹ چیز ہے؟ جیسے اس پینسل کو میں یہ کہوں کہ یہ پین ہے, ایسے میں کسی چیز کو اٹھا کر کہہ سکتی ہوں کہ یہ زندگی ہے؟ کہہ سکتی ہوں میں آپ سے؟ میں نہیں کہہ سکتی آپ سے کسی چیز کو اٹھا کر کہ یہ زندگی ہے. زندگی کیا ہے؟ کسی ایک خاص چیز کا نام تو زندگی نہیں ہے, بلکہ بہت ساری ایکٹیویٹیز کا, بہت سارے اعمال کے جمع ہو جانے کا نام زندگی ہے. بہت سارے کام ہم کرتے ہیں نا اپنی زندگی کے اندر, وہ ہماری زندگی ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ زندگی ایک سفر ہے, کہتے ہیں نا, تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی سواری میں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹریول کر رہے ہیں؟ زندگی ایک سفر کیسے ہے پھر؟ جی, کیا راستہ ہے جس کو کہ ہم طے کر رہے ہیں؟ شاباش جی, وقت. وقت وہ راستہ ہے جس پر کہ ہم سفر کر رہے ہیں. زندگی کا سفر کب ختم ہوتا ہے؟ جب وقت ختم ہو جائے. تو صراط مستقیم کو بالکل زندگی کے سفر کے ساتھ سمجھیے. ہم نے کہا کہ وقت وہ راستہ ہے جس پہ ہم سفر کر رہے ہیں. تو جب ہم صراط مستقیم مانگتے ہیں, ہم کہتے ہیں اللہ میں وقت گزارنے کا طریقہ بتا دے, ہاؤ ٹو اسپینڈ آر ٹائم, کیا عمل کریں, کیسے وقت گزاریں, زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں بتا دے. جب راستے پر ہم جاتے ہیں, کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم تھوڑی دیر تو اس راستے پر چلیں جو ہمیں منزل کی طرف لے کے جا رہا ہے, پھر ہم کہیں اور چل پڑیں, پھر تھوڑی دیر کے بعد آئیں پھر کہیں اور چل پڑیں, ایسے ہوتا ہے؟ تب بھی نہیں ہوتا. ہم ایک دفعہ اس راستے پر آ جاتے ہیں, ہم اسی راستے پر چلتے رہتے ہیں کنٹینیوسلی, مسلسل. تو اسی طرح مسلسل ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے کہ اللہ ہم اپنا وقت کیسے گزاریں, کیا طریقہ اختیار کریں. یہ پارٹ ٹائم عمل نہیں ہے, جزوی عمل نہیں ہے. پارٹ ٹائم نہیں کرنا, فل ٹائم کرنا ہے یہ کام. اسی لیے ہم مسلسل اللہ سے ہر نماز میں ہدایت مانگتے رہتے ہیں, اہدنا صراط المستقیم, کہ اللہ رات گزر گئی خیریت سے, فجر کے لیے ہم جا نماز پر کھڑے ہو گئے, اب پورا دن آگے باقی ہے. اللہ سے دعا کی, اللہ اہدنا صراط المستقیم, اللہ ہمیں وقت گزارنے کا صحیح طریقہ بتا دے, ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے. اس کے بعد فجر سے وقت گزر گیا خیریت سے, پھر چند گھنٹے بعد دوبارہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے, ظہر کا وقت آ گیا, پھر اللہ سے درخواست کی کہ اللہ اب جو باقی دن بچ گیا ہے اس میں ہمیں ہدایت دے دے. پھر تھوڑی دیر کے بعد عصر کے لیے, پھر مغرب کے لیے, پھر عشاء کے لیے, تاکہ کوئی وقت میرا ایسا نہ گزرے جس میں کہ میں ہدایت پر نہ ہوں. میں چاہتی ہوں کہ میں 24 گھنٹے ہدایت پہ رہوں. ابھی زندگی کا سفر جو ہم طے کر رہے ہیں اس میں بڑے بڑے خطرات بھی ہیں, اتنا آسان تو نہیں ہے. شیطان نے بڑے بڑے ٹریپس لگائے ہیں اس کے اوپر, جیسے کہ لینڈ مائنز کا آپ نے سنا ہوگا, افغانستان میں اور ان جگہوں پہ لینڈ مائنز لگائی تھیں. وہ ٹریپس کی طرح ہوتی ہیں نا, نظر تھوڑی آتی ہیں, غلطی سے پاؤں پڑ جائے تو انسان کتنا نقصان اٹھا لیتا ہے. وہ ڈیزی کٹرز کا آپ نے نام سنا ہوگا, پھولوں کی طرح لگتے ہیں, بچے اس کو پھول سمجھ کے اٹھانے کی کوشش کرتے تھے اور وہ ان کے ہاتھوں میں پھٹ جاتا تھا. تو یہ اس طرح کے ٹریپس ہیں, ایسے جال ہیں جو کہ شیطان نے بھی اس راستے پر بچھائے ہوئے ہیں, زندگی کے سفر کے راستے پر. بالکل میز کی طرح ہے, بھول بھلیوں کی طرح ہے یہ زندگی کا سفر, آسان نہیں ہے. اس کی انارمیٹی کو سمجھیے, سمجھیں کہ یہ کتنا مشکل سفر ہے. 10 طرح کے راستے ہیں, کوئی کہیں کوئی کہیں, لیکن جیسے پزلز آتے ہیں اخباروں کے اندر, اس کو اپنے سالو کیا ہوگا نا, وہ کہتے ہیں نا گھر ڈھونڈیے, تو سارے دوسرے راستے تو ڈیڈ اینڈز پر جا کر ختم ہو جاتے ہیں. ایک ہی راستہ ہے جو کہ اس منزل تک پہنچاتا ہے جہاں پہنچنا ہوتا ہے. تو اتنے سارے راستے ہیں, ہم اپنی منزل پر پہنچنا چاہتے ہیں خیر عافیت کے ساتھ, ہم ڈیڈ اینڈ پر نہیں پہنچنا چاہتے, ہم ہلاک ہونا نہیں چاہتے, ہم ایک محفوظ راستہ چاہتے ہیں. تو دیکھیں کیا مانگا ہم نے, صراط مستقیم دراصل کیا ہے, محفوظ راستہ, پروٹیکٹڈ وے. سب سے آسان راستہ ہم نہیں مانگ رہے کہ شو از دا ایزیسٹ وے. ہو سکتا ہے کہ آسان ترین راستہ ہو لیکن وہ تباہی پر لے جا کر ختم ہو جائے, ہمیں تباہی کی طرف لے جائے یا ڈیڈ اینڈ پر چلا جائے. ہم آسان ترین نہیں مانگ رہے, ہم آسانی کی تلاش میں نہیں ہیں, ہم سیفٹی کی تلاش میں ہیں. ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ اللہ سب سے رنگین راستہ چاہیے, سب سے کلرفل راستہ ہمیں چاہیے, سب سے انٹرٹیننگ راستہ ہمیں بتا دے. سفر کے دوران یہ چیزیں اہم نہیں ہوتی. جب انسان سفر کر رہا ہوتا ہے, ایک خیال اس کے دماغ میں ہوتا ہے کہ میں خیریت سے اپنی منزل پر پہنچ جاؤں. ایک دفعہ منزل پر پہنچ جائیں گے تو دل بھر کے انجوائے کر لیں گے. سفر میں تو انسان بے چین ہوتا ہے, تھوڑا سا خیریت کی فکر میں ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ یہ کون چاہے گا کہ جہاز میں وہ ہو تو فرسٹ کلاس میں, اس میں کچھ کمی ہے انجوائمنٹ کی یا کمفرٹ کی یا ایز کی؟ کوئی کمی نہیں. بہت پرلطف سفر ہوتا ہے, صرف ایک مسئلہ ہو کہ پائلٹ اناؤنس کرے کہ جہاز کریش ہونے والے ہیں, تو وہ فرسٹ کلاس میں اس کو مزہ آئے گا؟ نہیں مزہ آئے گا بالکل. تو سوچیں کہ ایسی لگژریس جرنی بہتر ہے جس کا کہ انجام ہلاکت ہو, یا سیدھا سادہ سفر لیکن 100% محفوظ. ہاں اگر حفاظت کے ساتھ ساتھ فن ملے, انجوائمنٹ ملے, انٹرٹینمنٹ ملے, رنگینی ملے, مزہ ملے تو بہت اچھا ہے, ہم ضرور لیں گے. اس صراط مستقیم پر جو کہ محفوظ راستہ ہے, اس کے دوران جو بھی اللہ نے ہمارے لیے جو ریلیکس کرنے کی جگہیں بنا دی ہوں گی, ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. لیکن اس صراط مستقیم کو چھوڑ کر ہم کہیں اور نہیں جائیں گے. اس پہ مل گیا الحمدللہ, لیکن سیفٹی فرسٹ کا اصول سب سے زیادہ اہم ہے. دنیا میں بھی راستے بنائے جاتے ہیں, سڑکیں بنائی جاتی ہیں, سڑکیں بنانے کا، راستے بنانے کا جو صحیح طریقہ ہے، پراپر میتھڈ ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے تو نقشہ تیار کیا جاتا ہے، پہلے پیپر ورک ہوتا ہے، انجینئرز ہوتے ہیں، وہ نقشے بناتے ہیں، میپس بنتے ہیں۔ اب کوئی کہے کہ بھائی نقشہ بن گیا اور میں نے پڑھ بھی لیا، پورا نقشہ میں نے پڑھ لیا، تو کیا نقشے کو دیکھ لینے سے اور نقشے کو پڑھ لینے سے کیا سڑک تیار ہو گئی، کیا سڑک بن گئی؟ نہیں بنی، ایسے نہیں بنتی سڑک، اس پر کوئی نہیں چل سکتا۔ ابھی تو نقشہ بنا ہے، ابھی تو نقشے کو پڑھا ہے، اب عملی طور پہ کام شروع کرنا ہے۔ پتھر آئے گا، بلڈوزرز آئیں گے، جو اس راستے کو بنانے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، بڑی بڑی چٹانیں بھی آتی ہیں، تو ڈائنامائٹ سے ان کو ہٹایا جاتا ہے راستے سے، پھر تارکول ڈالا جاتا ہے، پھر اس پر پریشر ڈالا جاتا ہے، دبایا جاتا ہے، مضبوط سڑک تیار کی جاتی ہے۔ یہی طریقے ہیں سڑکیں بنانے کے۔ تو صراط مستقیم کا نقشہ یہ تو قرآن کے اندر موجود ہے۔ اب اس راستے کو عملی طور پر کس نے بنایا، وجود میں کون لایا اس راستے کو؟ انسانوں نے بنایا۔ ان کے راستے میں رکاوٹیں آئیں، رک کر کھڑے نہیں ہو گئے۔ اگر وہ انسان ایسے ہوتے جو ان راستے کی رکاوٹوں پر ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے، خود بھی بھٹکتے اور پیچھے آنے والوں کو بھی بھٹکا دیتے۔ انہوں نے راستے کی رکاوٹوں کو ہٹایا راستے سے، بڑی بڑی چٹان جیسی رکاوٹیں بھی آئیں، ان کے عزم میں کمی نہیں آئی، ان کے ریزولو میں کمی نہیں آئی۔ تو صراط مستقیم پر چلنے کے لیے انسان کو عزم درکار ہوتا ہے، ریزولو، چٹانوں سے، پتھروں سے زیادہ سخت عزم، زیادہ سخت ریزولو۔ یہ عزم لے کر سفر شروع کرنا کہ جو رکاوٹ آئے گی اس کو ہٹانا ہے، اٹس اے نیسیسٹی فار می، میری مجبوری ہے، میں کیا کروں۔ مثال کے طور پہ اس وقت آپ اس کمرے میں موجود ہیں، اب یہاں سے باہر نکلنا ہوگا جب آپ کی چھٹی ہوگی، اب کوئی ان دروازوں میں تالے ڈال دے، باہر پہرے بٹھا دے، لیکن آپ کو گھر جانا ہے، آپ کا پکا ارادہ ہے کہ آپ کو گھر جانا ہے، آپ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گی۔ میں نہیں سمجھتی کہ آپ لوگ اس کمرے میں اب ساری زندگی بیٹھی رہیں گی، کہ اب کیا کریں، اب راستہ ہی بند ہے، اب تالا لگا ہوا ہے، اب میں مجبور ہوں، اب میں تو نکل ہی نہیں سکتی یہاں سے۔ میں نہیں سمجھتی ہم میں سے کوئی ایسا کرے گا، ہم کچھ نہ کچھ کر کے اپنے لیے راستہ بنائیں گے، اس لیے کہ ہماری ضرورت ہے، میری ضرورت ہے، مجھے گھر پہنچنا ہے، تو میری ضرورت ہے جنت میں پہنچنا، جنت تک پہنچنا میری ضرورت ہے۔ جب اس صراط مستقیم پر رکاوٹ آئے گی، میں تو ہٹاؤں گی اس کو، میں تو نہیں بیٹھ سکتی کہ اوہو اب رکاوٹ آ گئی تو اب میں کیا کروں، چلو یہیں بیٹھ جاتی ہوں، نہیں۔ تو یہ صراط ہے، یہ راستہ ہے، انسانوں نے اس کو بنایا ہے، اور انسانوں کے نقش قدم سے، ان کے عمل سے یہ راستہ بنا۔ اللہ تعالی نے انسانوں میں سے بہترین انسانوں کو سب سے پہلے اس راستے پر چلایا۔ دے ور دا پائنیئرز، وہ شروعات کرنے والے تھے، وہ لیڈرز تھے۔ لیڈر کا کام سب سے مشکل ہوتا ہے، لہذا لیڈر کا درجہ بھی سب سے اعلیٰ ہوتا ہے اور اس کا اجر بھی سب سے اونچا ہوتا ہے۔ یہ لیڈرز کون تھے، یہ پائنیئرز کون تھے جنہوں نے کہ یہ راستہ بنایا؟ رسول، جی، انبیاء۔ مشکل ترین کام انبیاء کے حوالے کیا گیا، انہوں نے اللہ کی کتاب میں سے اس نقشے کو لے کر عملی طور پہ لوگوں کو کر کے دکھایا کہ دیکھو ایسے عمل کرو۔ جو اللہ نے ان کو ہدایات دیں، پریکٹیکلی وہ کر کے دکھائیں۔ ابھی صراط مستقیم ہسٹری میں، تاریخ میں بالکل محفوظ ہے، موجود ہے۔ جو آج مجھ میں سے، آپ میں سے اس راستے پر چلنا چاہتا ہے، بالکل یہ سیف اینڈ ساؤنڈ راستہ موجود ہے۔ پھر آپ دیکھیں، خالی انبیاء اس راستے پر چلتے تو سب تو انبیاء نہیں ہوتے، سب تو نبی نہیں ہوتے، تو صرف اگر نبی اس راستے پر چلتے تو تو کیا ہوتا کہ جب نبی نہ ہوتے تو یہ راستہ گم ہو جاتا، دوبارہ مٹ جاتا، دھول مٹی اس پر پڑ جاتی، گم ہو جاتا؟ تو انبیاء نے یہ راستہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کی، اس راستے کی حفاظت اس طرح سے کی کہ انبیاء کے نقش قدم پر چلنے والے کچھ لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ بھیجتا رہا، انسانوں میں سے ایسے لوگ اٹھاتا رہا جو نبی تو نہیں تھے لیکن صدیق تھے، سچے لوگ، صدیق تھے، شہید تھے، شہادت دینے والے، سیدھے راستے کی گواہی دینے والے تھے، اور صالحین تھے، صالح لوگ تھے، وہ انبیاء کے نقش قدم پر چلتے رہے، اس سے کیا ہوا کہ یہ راستہ محفوظ ہو گیا۔ تو بالکل اسی چیز کی تشریح ہے، ایکسپلینیشن ہے جو آگے آ رہا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جن پر غضب نازل نہیں ہوا اور جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ صراط کس کا؟ الذین، ان لوگوں کا۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ راستہ اس کتاب کا، صراط القرآن بھی تو کہا جا سکتا تھا، لیکن کیا کہا؟ صراط الذین۔ قرآن کا راستہ دیکھ کر تھیوری تو پتا چل گئی، کیا پتا کوئی کہتا کہ تھیوریٹیکلی تو بہت اچھی بات ہے، پریکٹیکلی نہیں ہو سکتا، اٹس امپریکٹیکل، اٹس امپوسیبل، قابل عمل نہیں ہے، بات بہت پیاری، عمل نہیں ہو سکتا۔ تو پتا چلا کہ با عمل ہے راستہ جو اللہ نے بنایا، اور لوگوں نے عمل کیا، کوئی بات نہیں چند نے کیا، لیکن بہرحال کیا، اور چند کا کرنا اس بات کی گواہی ہے کہ یہ انسانی طور پہ ممکن ہے، اٹ از ہیومنلی پاسبل اس راستے پہ چلنا۔ رائٹ برادرز جو تھے، جو ان کی پہلی فلائٹ تھی، جنہوں نے پہلا جہاز بنایا تھا، چند منٹ اڑا تھا، لیکن یہ بات اس نے ثابت کر دی کہ ہیویئر دین ایئر فلائٹ ممکن ہے، ہوا سے زیادہ بھاری چیزیں اڑ سکتی ہیں، یہ ثابت کر دیا نا، تھرمو ڈائنامکس کے رولز بتا دیے۔ ان لوگوں نے چل کر، ٹھیک ہے یہ میجورٹی میں نہیں تھے، اکثریت میں نہیں تھے، مائنورٹی میں تھے، اقلیت میں تھے، لیکن یہ ثابت کر دیا کہ انسان چل سکتے ہیں اس پر۔ تو ان لوگوں کا راستہ مانگا جا رہا ہے جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اب یہ کون لوگ ہیں جن کا راستہ مانگا جا رہا ہے، جو انعام یافتہ لوگ ہیں؟ خود قرآن ہی نے اس کا جواب ہمیں دیا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 69-69 فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ کیسے لوگ ہیں یہ؟ یہ اللہ کا ایلیٹ کلب ہے، یہ اللہ کے ایرسٹوکریٹس ہیں، یہ رول ماڈلز ہیں جو اللہ نے دیے دنیا میں، جن کو ہم ایلیٹ سمجھتے ہیں، جو ہماری نظر میں ایرسٹوکریسی ہے، جو ہماری نظر میں رول ماڈلز ہیں، ان کے ساتھ تو ایک لمحہ گزارنے کو ہم اپنی زندگی کا سرمایہ سمجھتے ہیں، فخر کرتے ہیں، ہم اس کو تصویر کے ذریعے محفوظ کر لینا چاہتے ہیں تاکہ سب دیکھیں کہ فلاں سیلیبریٹی کے ساتھ ہم نے دو منٹ گزارے تھے، یا کم از کم ایک فلیش بلب جلنے جتنی دیر ان کے ساتھ ہم نے وقت گزارا تھا، اور اس کو ہم اہتمام سے سجا دیتے ہیں۔ تو یہ بھی تو سیلیبریٹیز ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہو تو ان کے راستے پر چلو، ان کی تعظیم کرو، لیکن تعمیل بھی کرو، رسپیکٹ بھی کرو ان کو، ان کو اوبے بھی کرو۔ تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں ان کے ساتھ کر دے گا، چند سیکنڈ کے لیے نہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہوتے ہوئے، ہمیشہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہو گے۔ اور فرمایا، وحسن اولئک رفیقا، کتنے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو ملے، کیا اچھی کمپنی ہے یہ جو کسی کو میسر آ جائے، کیا خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جن کو یہ کمپنی ملے۔ صرف انبیاء کی بات نہیں ہوئی، جیسے ابھی ہم نے بات کی ہے کہ انبیاء دنیا میں ہمیشہ نہیں رہتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت رسالت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا. ہر نبی کی امت میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صدیق کہلاتے ہیں، سچے لوگ، نبی کی تعلیمات پر اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرتے ہیں. شہید ہوتے ہیں، گواہی دینے والے لوگ، وٹنس، گواہ ہوتے ہیں. اور شہید وہ بھی ہوتے ہیں کہ جنہوں نے دین کی حفاظت کے لیے جان دے دی ہو، صالحین، نیک لوگ. قیامت تک یہ تین کیٹیگریز تو موجود رہیں گی، صدیقین، شہداء، صالحین، جو انبیاء کے بنائے ہوئے راستے کو تازہ رکھیں، تاکہ قیامت کے دن کو یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ ہم تو چلنا چاہتے تھے سیدھے راستے پر، راستہ گم ہو گیا، ہمیں پتہ ہی نہ چلا وہ کہاں چلا گیا، تو ہم کیسے چلتے اس راستے پر. نہیں، وہ راستہ اللہ تعالی نے محفوظ رکھا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشخبری سنائی ہے کہ مسلمان امت کبھی پوری کی پوری گمراہ نہیں ہوگی، بلکہ ایک گروہ ہر دور میں ہمیشہ حق پر قائم رہے گا. اب ہم پوائنٹ کر کے نشاندہی نہیں کر سکتے کہ یہ جماعت حق پر ہے، یہ گروہ حق پر ہے. ہم صرف اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ مجھے اس گروہ میں شامل کر لے. اور گروہ کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی خاص ان کا نام ہوگا، کوئی خاص ان کا نشان ہوگا. گروہ سے مراد ہے ایک جیسا عمل کرنے والے لوگ. ہو سکتا ہے کوئی ایک پاکستان میں ہو، ایک سعودی عربیہ میں ہو، کوئی ایک افریقہ میں ہو، کوئی ایک امریکہ میں ہو، کہیں بھی ہو سکتے ہیں، اسکیٹرڈ ہو سکتے ہیں، کوئی کسی گاؤں میں رہتا ہو، کوئی کسی رین فارسٹ میں رہتا ہو، لیکن عمل ان کا کیا ہوگا؟ عمل ہے جو کہ کامن فیکٹر ہے. عمل ان کا انبیاء کے نقش قدم پر اور صدیقین، شہداء، صالحین کے نقش قدم پر ہوگا. حدیث میں یہ مضمون بھی ہمیں ملتا ہے کہ بگاڑ اور فساد کے زمانے میں، کرپشن کے زمانے میں، ایک سنت کو زندہ کرنے والے کے لیے بڑا ہی اجر ہے، مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ. تو ہدایت مانگی گئی ہے یہاں پر، ہدایت کے بھی بڑے درجے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو راستے کی تلاش ہے، آپ گاڑی میں جا رہی ہیں، کہیں رک کر ہم پتہ پوچھ لیتے ہیں. تو ایک سب سے بنیادی درجہ ہدایت کا یہ ہے کہ کوئی آپ کو تھوڑا سا سمجھا دے کہ آپ یوں جائیے، یوں جائیے تو آپ فلاں جگہ پہنچ جائیں گی، وہ بھی ہدایت ہے. زبانی کلامی بتا دینا. اور مزید تھوڑا سا درجہ یہ ہوگا کہ وہ اور آپ کو ایکسپلین کرے کہ آپ جائیں گی تو ایک سائن بورڈ آئے گا، یا فلاں جگہ اس رنگ کا مکان آئے گا، یا یہ بورڈ لکھا ہوا آئے گا تو وہاں سے آپ مڑ جائیے گا. مزید وہ سمجھاتا ہے اور بتاتا ہے. کامل ہدایت یہ ہوگی کہ وہ کہے کہ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، میں اپنی گاڑی میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، آگے آگے میں ہوں گا اپنی گاڑی میں، آپ میرے پیچھے پیچھے آئیے گا. اور وہ منزل تک خود پہنچا دے. اب تو غلطی کا اور بھٹکنے کا کوئی امکان ہی نہیں، الا یہ ایکسپٹ یہ کہ کوئی خود اپنی مرضی سے اس کو فالو کرنا چھوڑ دے. اب یہ اس کی اپنی مرضی، اس نے تو ہدایت دینے میں کسر نہیں چھوڑی. تو انبیاء نے یہ کام کیا، انگلی پکڑ کر ہمیں چلایا، آگے آگے لیڈ کیا اور کہا میرے پیچھے پیچھے آؤ. اب جو اپنی مرضی سے اس راستے کو چھوڑ دے اس کی اپنی چوائس ہے، تو اپنے بھٹکنے کا الزام قیامت کے دن وہ کسی اور کے سر پہ رکھ نہیں سکے گا. منزل تک پہنچنے کے لیے انسان کو ہدایت کی ضرورت رہتی ہے. جو ہمارا سفر ہے زندگی کا، یہ موت پر ختم ہوگا، تو مرنے تک، مرتے دم تک انسان کو سیدھے راستے پر چلنا ہے. امیجن کریں کہ ساری زندگی چلتے رہے اور آخر میں بھٹک گئے، پورا دن صحیح راستے پر چلتے رہے، آخر میں کہیں ادھر ادھر مڑ گئے، راستہ گم کر بیٹھے، تو ٹائم بھی ضائع ہوا، محنت بھی ضائع ہوئی. آپ نے وہ دیکھا ہوگا نا، وہ سنیکس اینڈ لیڈرز کا جو گیم ہوتا ہے، لوڈو کا گیم ہوتا ہے نا، کہیں تو سیڑھیاں بنی ہوتی ہیں. پتہ نہیں ہمارے زمانے میں، ہم جب چھوٹے تھے تو 99 پر انہوں نے ایک بڑا سا سانپ بٹھایا ہوا تھا، اتنا ڈر لگتا تھا اس 99 سے، اگر اس پر گوٹ آ گئی تو گئے نیچے بالکل. تو بالکل اسی طرح ہے، زندگی کا اختتام بھی بڑا اہم ہے. کوئی یہ نہ سوچے کہ ساری عمر تو نیکیاں کرتے رہے، اب ہو گئے 80 سال کے، اب کہاں بھٹکیں گے. بالکل بھٹک سکتے ہیں، بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. ایسا نہ ہو سب کی کرائی محنت جو ہے وہ ضائع ہو جائے. تو آخری سانس تک ہدایت مانگنی ہے. جب لوگ جنت میں پہنچیں گے انشاءاللہ تعالی, اور دعا کریں ہم ان لوگوں میں سے ہوں, وقالو جنتی کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلکم الجنۃ اورثتموها بما کنتم تعملون. وہ کہیں گے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو یہ راستہ دکھایا. الحمدللہ سے سفر شروع ہوا تھا, سورہ فاتحہ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے. جنت میں پہنچ کر جب سفر ختم ہو جائے گا تب بھی یہی کہیں گے الحمدللہ کہ اللہ نے ہم کو یہ راستہ دکھایا. ہم خود راستہ نہ پا سکتے تھے اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ فرماتا. ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول حق لے کر آئے تھے, اور ان کو پکارا جائے گا کہ یہ جنت ہے جس کے تم وارث آج بنے ہو, بما کنتم تعملون, بوجہ اس عمل کے جو تم کرتے رہے تھے. اب دیکھیں سیدھے راستے کی تڑپ بہت زیادہ ہے, طلب بہت زیادہ ہے, تو مزید وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا. جب چیز انسان کو بہت شدت سے چاہیے ہوتی ہے تو وہ صرف ایک دفعہ کہنے پر اکتفا نہیں کرتا, بلکہ وہ اس بات کو بار بار دہراتا ہے, مختلف انداز سے بیان کرتا ہے تاکہ اگلا سمجھ جائے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں. جیسے بعض دفعہ بچیاں, ان کو کوئی ڈال چاہیے ہوتی ہے, گڑیا, تو وہ خالی یہ نہیں کہتی ہیں آپ سے آ کر کے ہمیں ڈال چاہیے, وہ کہتی ہیں وہ ڈال اس دکان پہ رکھی ہے, بلو آئیز ہیں, اس نے پنک ڈریس پہنا ہے, کتنا ایکسپلین کرتی ہیں نا, سمجھاتی ہیں. کیوں اتنا سارا بولتی ہیں وہ اس کے اوپر؟ اس لیے کہ ان کو کریونگ ہے نا, ان کو بہت طلب ہے اس کی. تو یہ جو دعا مانگی جا رہی ہے سیدھے راستے کی, اس میں آپ کو یہ طلب محسوس ہو رہی ہے, کریونگ ہے اس راستے کی. اہدنا صراط المستقیم کافی تھا کہنا, لیکن نہیں, اب اور ایکسپلین کیا. کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم, اللہ راستہ ان لوگوں کا کہ جن پر تو نے انعام فرمایا, جن کو تو نے نعمت دی, ان کا راستہ چاہیے. اب کبھی اپنے معاشرے میں آپ لوگوں سے پوچھیں رینڈم کہ بتائیں آپ کے پاس کیا کیا نعمتیں ہیں, تو وہ کیا بتائیں گے آپ کو, کیا گنوائیں گے نعمتوں میں؟ وہ کہیں گے جی اللہ نے بڑا کرم کیا ہمارے اوپر, اللہ نے ہم کو اولاد دی, دولت دی, عزت, اقتدار, پوزیشن, پاور, آرام, سوشل سٹیٹس, یہ سب گنوائیں گے نا وہ آپ کو. اس کو ہم نعمت کہتے ہیں, یہ آپ کو جواب ملے گا. چلے ٹھیک ہے, آپ اس جواب کو ذہن میں رکھیے اور ایک سینیریو لے کر آئیے دماغ میں. ایک تصور کیجئے فرعون کے دربار کا. فرعون کا دربار ہے, بڑی شان و شوکت. کسی کے پاس ہے سوشل سٹیٹس فرعون سے زیادہ؟ کسی کے پاس نہیں. بے تحاشا دولت, اپنے قیمتی تخت پر بیٹھا ہے, خدام و شام, نوکر, چاکر, اولاد, کوئی کمی نہیں. ہر وہ چیز جس کو کہ نعمت سمجھا جاتا ہے اس کے پاس موجود ہے. سامنے اس کے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں. کوئی پوزیشن نہیں, کوئی دولت نہیں, کوئی قیمتی لباس نہیں, نہ دنیا والے کو عزت کر رہے ہیں. تو فرعون میں سے اور موسیٰ علیہ السلام میں سے نعمت والا کون ہے؟ ہمارے حساب سے, جو ہمارے معاشرے کے اندر تصور پایا جاتا ہے, اس حساب سے تو فرعون نعمتوں والا ہوا. تو کیا ہم فرعون کا راستہ مانگ رہے ہیں؟ انعمت علیہم, نہیں. ولید بن مغیرہ کے جو مشرک تھا, ایمان نہ لایا, اس کے بہت سارے بیٹے تھے. ہم بیٹوں کو نعمت سمجھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا نہیں تھا, تو نعمت والا دونوں میں سے کون ہے, ولید بن مغیرہ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو ہم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے انعام فرمایا. ہم کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا, ان کو نعمت دی. تو پھر نعمت کیا ہوئی؟ ہدایت. کتنے لوگ ہیں جو ہدایت کو نعمت کے طور پر بیان کریں؟ شاید ہی کوئی آپ کو ملے. اگر ہدایت ہے, اس کے ساتھ بادشاہت ہے, سٹیٹس ہے, نعمت ہے. داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام کے لیے بادشاہت نعمت تھی, اس لیے ان کے پاس ہدایت تھی. فرعون کے پاس بھی بادشاہت تھی, لیکن اس کے پاس ہدایت نہیں تھی تو اس کی بادشاہت نعمت نہیں رہی۔ صحت ہے، فرصت ہے، ہدایت نہیں تو یہ نعمت نہیں ہے، بلکہ مزید گناہ کمانے کے ذرائع بن جائیں گے، ٹولز بن جائیں گے۔ اولاد ہے، سیدھے راستے پر ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ اولاد ہے اور اولاد ہدایت پر نہیں ہے، قیامت کے دن سخت نقصان کا سبب بنے گی۔ کسی بھی اور چیز کو آپ اسی فارمولے پر آزما سکتی ہیں، اس پر رکھ کر دیکھ لیجئے کہ وہ چیز اصل میں نعمت ہے یا نہیں۔ تو ہدایت وہ میجک ٹچ سٹون ہے کہ جس چیز کو یہ ٹچ کر جائے وہ چیز نعمت بن جاتی ہے، اور ہدایت کے بغیر کوئی نعمت نعمت نہیں ہے۔ نہ دولت نعمت ہے، نہ خوبصورتی نعمت ہے، نہ انٹیلیجنس نعمت ہے، کوئی چیز نعمت نہیں اگر ہدایت نہیں ہے۔ اور ہدایت ہے، ہدایت کے ساتھ دولت ہے، ہدایت کے ساتھ خوبصورتی ہے، ہدایت کے ساتھ انٹیلیجنس ہے، اولاد ہے، سوشل پوزیشن ہے، سب چیزیں نعمت ہیں۔ جس طرح ہر راستے پہ ہم جب چلتے ہیں کوئی نہ کوئی اس کے لینڈ مارکس آتے ہیں، سنگ میل آتے ہیں، جس سے کہ ہم جج کرتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں یا نہیں۔ بالکل اسی طرح جو انعام پانے والے لوگوں کا راستہ ہے، اس کے بھی کچھ سنگ میل آتے ہیں، کچھ اس کے نشانے راہ آتے ہیں، اور وہ حالات ہوتے ہیں جو حالات انبیاء پر، صدیقین پر گزرے، جس قسم کے تجربوں سے، ایکسپیریمنٹس، ایکسپیرینسز سے وہ گزرے۔ صراط مستقیم پر چلنے والا ہر انسان کم یا زیادہ اسی قسم کے حالات سے گزرتا ہے، اس پر صبر کے مراحل آتے ہیں، اور بعض دفعہ آزمائشیں اس پر آتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء پر بھی آئیں، شہداء پر بھی آئیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انبیاء کے قصے بار بار بیان کیے ہیں تاکہ لوگ اپنا رخ ٹھیک کر لیں۔ یہ قصے کمپس کی طرح ہیں، ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی قصہ آ جائے گا کسی نبی کا۔ سیلف انالیسس کی دعوت دیتے ہیں یہ قصے کہ تم اپنا رخ دیکھ لو کہ تم صراط مستقیم پر ہو یا نہیں۔ ایسا تو نہیں کہ تم سمجھ رہے ہو تم سیدھے راستے پر اور تم کہیں بھٹک رہے ہو، تو پھر دیکھو تم پر یہ حالات آ رہے ہیں، یہ صبر کے مراحل تم پہ آ رہے ہیں۔ اگر آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ تم سیدھے راستے پر ہو۔ اب جو سیدھے راستے پر آ گئے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ ساری زندگی سیدھے راستے پر ہی رہیں گے۔ اس وقت تک سیدھے راستے پر رہیں گے جب تک آیت کو فالو کرتے رہیں گے، نشانیوں کو فالو کرتے رہیں گے۔ باہر کے ملکوں میں آپ نے دیکھا ہوگا سائنز لگے ہوتے ہیں، جو آپ میں سے باہر گئے ہیں، ایک سائن اگر آپ نے مس کر دیا آپ کہیں سے کہیں نکل جائیں گے، کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے، انسان بالکل ہی بھٹک جاتا ہے۔ لہذا سائنس کو فالو کرنا نہایت ضروری۔ بعض لوگ غلط ٹرن لے لیتے ہیں، کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ہوا، کیا ہوا کہ کچھ لوگ تھے جو سیدھے راستے پر آ گئے، لیکن یہ جو سیدھا راستہ ہے پھر یہ سمجھیں کہ بائیفوکیٹ کر جاتا ہے، برانچ آف کر جاتا ہے تین طرح سے۔ سیدھا راستہ تو ہے، آگے جا کے کیا ہوا، تین شاخیں بن گئیں اس کی، برانچ آف کر گیا۔ ایک جو کہ سیدھا راستہ سیدھا ہی چلتا چلا گیا، یہ ہے صراط مستقیم۔ ایک جو ہے وہ ایکسٹریم رائٹ پہ چلا گیا، ایک انتہا پر چلا گیا، ایکسٹریم لیفٹ پر چلا گیا، دوسری انتہا پر چلا گیا۔ تھے پہلے سب سیدھے راستے پر، لیکن کیا ہوا کہ صحیح نشان فالو نہ کرنے کی وجہ سے غلط بگڈنڈیوں پر چلے گئے، تو بھٹک گئے، بہت دور چلے گئے۔ اب انہی کا ذکر آ رہا ہے اس آیت کے اندر، ان ایکسٹریم گروپس کا ذکر آ رہا ہے۔ ایک ہے مغضوب علیہم، ایک ہے ضالین۔ مغضوب علیہم کون ہے؟ مغضوب کا مادہ غین ضاد با، غضب سے بنا ہے یہ لفظ، جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا، اللہ کا غضب جن لوگوں پر نازل ہوا۔ تو یہ بھی کہا پازیٹیو انداز میں کہ اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کا راستہ چاہیے، ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا اللہ ان کا راستہ نہیں چاہیے جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ یہ کون لوگ تھے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا؟ اور رحمان اور رحیم کا راستہ، اور رحمان اور رحیم اللہ، اور پھر غضب کرے وہ کسی پر، کوئی وجہ ہوگی نا، ہو نہیں سکتا کہ بلا وجہ اللہ کسی پر غضب کرے۔ تو چلیں پھر ہم مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ کسی بھی آپ سڑک کو ذہن میں لے کر آ جائیے، ایک راستہ ہے سیدھا منزل پہ جا رہا ہے۔ اب کیا ہوا، اس راستے پر چلنے والوں سے کچھ لوگوں کو چیڑ ہو گئی، ان کو ضد ہو گئی، ایک وہاں پر کوئی پریشر گروپ ایسا بن گیا، کھڑا ہو گیا اس سڑک کے اوپر، اب جو اس راستے پر چل رہا ہے سیدھے راستے کی طرف جانا چاہ رہا ہے وہ اس کو برا لگنے لگ گیا، کہتے یہاں مت چلو، تنگ کرنا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا، ہیرس کرنا شروع کر دیا لوگوں کو جو اس راستے پہ چل رہے تھے، اور جو بھی سیدھے راستے کے نشانات تھے، سائن بورڈز تھے، ان کو بھی بدل دیا۔ حالانکہ وہ خود جانتے تھے کہ ہم برا کر رہے ہیں، ہم غلط کر رہے ہیں، ہمیں ایسے کرنا نہیں چاہیے، لیکن شرارت کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، سٹبن ڈٹائی کی وجہ سے کرتے چلے گئے، ایسے ہی خود بھی بھٹک گئے اور جو بعد میں آنے والے لوگ تھے ان کو بھی بھٹکا دیا۔ اب جن لوگوں نے ان کو منع کیا کہ تم یہ کام مت کرو، تم غلط کام کر رہے ہو، تم سیدھے راستے پر چلنے والوں کو کیوں تنگ کر رہے ہو، کیوں اتنا ہراس کرتے ہو ان کو، تم اس سائنس میں کیوں تبدیلی کر رہے ہو، لوگ ہلاک ہو جائیں گے، تو ایسے لوگوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا انہوں نے، دشمن ہو گئے، کتنوں کو تو جان سے ہی مار ڈالا، قتل ہی کر دیا۔ اگر آپ کسی کو ایسا کام کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ کو اس پر غصہ آئے گا یا پیار؟ لازمن غصہ آئے گا، نیچرل ہیومن ریئیکشن ہے۔ بالکل یہی حال ہوا بنی اسرائیل کا، یہودیوں کا۔ اللہ نے ان کو صراط مستقیم صاف دکھا دی، اللہ تعالی نے انبیاء ان میں بھیج دیے، نبیوں کا راستہ اپنا بھی لیا انہوں نے، اڈاپٹ بھی کر لیا، اس کے بعد پھر ان کو چڑ ہو گئی اور ضد ہو گئی اس راستے پہ چلنے والوں سے، اس راستے سے ہی چڑ ہو گئی، راستے کی انہوں نے جو سائنس تھے، آیات تھیں، ان میں تبدیلی کر دی، اللہ کی کتاب میں تحریف کر دی، جب نبیوں نے منع کیا، نبیوں نے ان کو روکا، نبیوں کو قتل کر دیا، اور جو اچھے لوگ تھے ان کی مخالفت کی، لہذا ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں، وَبَاؤُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ لوٹے اللہ کا غضب لے کر۔ آیت نمبر 90 میں، آیت نمبر 90 میں فرمایا، فَبَاؤُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ، تو وہ لوٹے غضب پر غضب لے کر، غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے۔ تو مغضوب علیہم، ان کو معلوم تھا ہم غلط کام کر رہے ہیں، تب بھی انہوں نے یہ کام کیا، دین کو ضرورت سے زیادہ سخت بنا دیا، ضرورت سے زیادہ مشکل بنا دیا، سخت دل لوگ تھے، سنگ دل لوگ تھے، ان کے دلوں کو پتھروں سے تشبیہ دی گئی ہے، ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے سورہ بقرہ، اس میں یہ سارا مضمون آ جائے گا۔ اب یہ ایک ایکسٹریم ہو گئی نا، ایکسٹریم لیفٹ مغضوب علیہم، ایک ہے ایکسٹریم رائٹ، دوسری انتہا، دوسری انتہا کیا ہوئی؟ کچھ لوگ تھے اچھے خاصے سیدھے راستے پر تھے، لیکن کیا تھا، تھے بڑے نرم دل، بہت محبت کرنے والے، لوگوں کے ساتھ بہت پرخلوص۔ وہ پہلے کون سے تھے؟ لوگوں کو تنگ کرنے والے تھے نا، مارتے تھے، پیٹتے تھے، قتل کرتے تھے۔ ان کا کیا تھا، یہ نہ مارتے تھے نہ پیٹتے تھے، یہ لوگوں سے بہت ہی محبت کرتے تھے، ان کے دل بہت ہی نرم تھے، یہ دیکھتے تھے کہ سیدھے راستے پہ چلنے میں تھوڑی مشکلات ہو رہی ہیں لوگوں کو، ان کو بڑا ترس آیا ان کے اوپر، انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، تم سیدھے راستے پہ نہیں چل سکتے، چھوڑ دو، جو راستہ تمہیں آسان لگے تم آسانی کے ساتھ چلو، اٹس اوکے، ایوری تھنگ از فائن، سب ٹھیک ہے، تم یہ اس راستے پہ چلو، اس پہ چلو، اس پہ چلو، جہاں مرضی چلو، کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو اتنی ہمدردی ہوئی، فیل فری، جو مرضی کرو، اللہ تو ہر جگہ ہے، جس راستے پر بھی تم چلو گے تم کو جنت مل جائے گی، تم کو اللہ مل جائے گا، بس محبت ہی محبت کہتے رہو تم، کہ اللہ ہمیں تجھ سے محبت ہے، صرف تم یہ زبان سے کہتے رہو تمہیں اللہ مل جائے گا۔ نیت کتنی اچھی ہے نا، جذبہ کتنا اچھا ہے، محبت کتنی ہے، تو کیا اچھی نیت کی وجہ سے، کیا بہت محبت کی وجہ سے انسان کبھی بھٹک سکتا ہے؟ بتائیے، بالکل بھٹک سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی کے گھر پہنچنا چاہتے ہیں اور میں آپ سے کہوں راستہ ہے تو مشکل، تو آپ جس راستے پہ مرضی چلی جائیے، آپ جہاں جی چاہیں چلی جائیے، بس آپ کہتی رہیے کہ آپ کو فلاں سے محبت ہے، آپ فلاں کے گھر پہنچنا چاہتے ہیں، آپ پہنچ جائیں گی، آپ کو ہنسی نہیں آئے گی میری بات پر، آپ کہیں گے آپ ہمیں بھٹکانا چاہتی ہیں۔ تو اسی طرح انہوں نے نرمی کی وجہ سے کچھ کو بھٹکا دیا، خود بھی بھٹک گئے، اور پھر یہ اضالین ہو گئے، بھٹکنے والے، صرف ارادہ کر لینے سے، صرف خواہش کر لینے سے کوئی سیدھے راستے پہ چل نہیں سکتا، کوئی منزل پہ پہنچ نہیں سکتا جب تک کہ ایڈریس اس کے پاس نہ ہو، پتہ اس کے پاس نہ ہو۔ جو اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، جنت تک پہنچنا چاہتا ہے، اس کا ایک خاص طریقہ اللہ نے اپنی کتابوں میں بتا دیا ہے۔ ایڈریس جنت کا قرآن کے اندر ہے، نہیں ہے اس کے علاوہ اور کہیں بھی۔ کتنی حماقت کی بات ہے یہ سوچنا کہ ہر ایڈریس وہ ایڈریس ہے جہاں میں پہنچنا چاہتی ہوں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک خاص ایڈریس ہے جہاں آپ کو پہنچنا ہے، ایک خاص گھر ہے جہاں آپ کو پہنچنا ہے۔ تو اللہ کا ایک ایڈریس ہے، اللہ کا پتہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ کرو گے تو اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ صراط مستقیم پر چلتے ہوئے مقامات آتے ہیں، واقعی مشکل ہوتے ہیں۔ ایسے موقعوں پر لوگوں کی ہمت بندھانی ہے، انکریج کرنا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ چلو راستہ مشکل ہے، چلو چھوڑ دو، کوئی بات نہیں۔ کبھی ہم نے اپنے بچوں کو جو میٹرک کے یا او لیولز کے یا اے لیولز کے امتحان دیتے ہیں، کبھی کہا کہ اچھا مشکل ہو رہی ہے، چلو رہنے دو، چلو چھوڑو، ایسا کرو کلاس ٹو کا امتحان دے لو، امتحان ہی تو ہے، چلو چل کے تم نا ٹو کا ٹیبل یاد کر لو، نہیں آتا ایڈ میتھ تم کو، چھوڑو رہنے دو، ٹو کا ٹیبل تو آتا ہے نا، تو ٹو کا ٹیبل لکھ کر بھی تم کو اے لیول میں اے مل جائے گا۔ کبھی کہا، بھٹکا دیا نا اگر آپ نے ایسا مشورہ دیا، آپ نے اتنی آسانی کی تو آپ نے تو نقصان میں ڈال دیا اپنے بچے کو، تو انہوں نے ایسی آسانیاں کر دی۔ یہ نصارہ تھے، عیسائی، حد درجہ نرمی تھی ان کے دلوں کے اندر، رافت و رحمت تھی ان کے دلوں میں، کن حد سے زیادہ تھی، اس کا بھی بڑا نقصان ہوا۔ ہمیں ایسی محبت نہیں کرنی لوگوں سے۔ سیدھے راستے پر مشکلات آتی ہیں، لوگوں کی ہمت بندھانی ہے، خود بھی جمے رہنا ہے، قامہ یقومو، کھڑا ہونا، استقامت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، سٹیٹ فاسٹ، اسی پر چلتے رہنا ہے، اسی سیدھے راستے پر، آہستہ آہستہ ہی صحیح، تھوڑا تھوڑا ہی صحیح، لیکن چلنا اسی راستے پر ہے، چوائس ہی نہیں ہے، کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے جو جنت کی طرف لے کر جاتا ہو۔ پھر کیا ہوتا ہے، اس راستے پر چلنے والا پہلے تو ایک تنہا ہوتا ہے، پھر وہ دوسرے کو دعوت دیتا ہے، تیسرے کو دعوت دیتا ہے، ایک چھوٹا سا قافلہ بن جاتا ہے، ایک گروپ بن جاتا ہے، اور یہ قافلہ، اس کے لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، کوئی گر جاتا ہے اس کو کھڑا کرتے ہیں، کوئی حوصلہ ہارنے لگتا ہے اس کی ہمت بندھاتے ہیں، دوستی کا تقاضا ہے نا۔ تو اس راستے پہ جب انسان خود آتا ہے، وہ اپنے دوستوں کو ضرور لانا چاہتا ہے، اپنے گھر والوں کو ضرور لانا چاہتا ہے۔ مشکلات کی وجہ سے کبھی یہ مشورہ نہیں دینا کسی کو کہ تم یہ راستہ چھوڑ دو، راستہ بدل لو۔ اس سیدھے راستے کا، صراط مستقیم کا ہی ایک چھوٹا سا قدم ہے جو اس وقت آپ لوگوں نے اٹھایا ہے کہ آپ نے اس کتاب ہدایت کو ابھی صرف کھولا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی آپ سے کہے کہ مجھے مشکل لگ رہا ہے، آپ کہیں کوئی بات نہیں، ابھی مشکل ہے نا، پھر آسان ہو جائے گا۔ کسی کو یہ مشورہ نہیں دینا کہ چھوڑ دو، نیکسٹ ٹائم وہ آفر ہوگا تو تم پھر کر لینا، پتہ نہیں ہم زندہ رہیں نہ رہیں اس وقت تک، ایسا نہ ہو کہ منزل ابھی آئے نہ اور سفر ختم ہو جائے، مہلت ختم ہو جائے، وقت ختم ہو جائے۔ آج تو زندہ ہیں، اگلے سال کا نہیں پتا، کل کا بھی نہیں پتا۔ اس دن کسی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، پتا نہیں کل زندہ رہیں گے یا نہیں، لیکن پرابیبلٹی ہائی ہے کہ کل زندہ رہیں گے۔ جو بہت زیادہ ریشنلسٹ ہوتے ہیں، ایجوکیٹڈ، اسی طرح بات بھی کرتے ہیں نا، تو یہ بتانا ہے کہ زندگی میتھ کے فارمولے کی طرح نہیں چلتی، 2+2 کی طرح نہیں ہے، کوئی اپنی ایکسپائری ڈیٹ لے کر نہیں پیدا ہوتا کہ 1990 میں مینوفیکچر ہوا تھا، 2040 میں ایکسپائر ہو جائے گا، تو اس طرح نہیں ہے، کچھ نہیں پتا کل ایکسپائر ہو جائیں، کل ختم ہو جائیں۔ میتھ کے فارمولے نہیں چلتے زندگی کے اوپر، وہ تھیوریز نہ لگائیں اس پر۔ تو اگر کوئی یہ کہے مشکلات کی وجہ سے کہ راستہ چھوڑ دو، تو یہ ہمدردی کے روپ میں بہت بڑی دشمنی کی، بہت برا کیا، بہت بڑا نقصان کیا، منزل گم کر دی اس کی۔ تو یہود نے رسول دشمنی کی وجہ سے اپنے آپ کو مغضوب علیہم بنایا، سیدھے راستے سے ہٹ گئے۔ عیسائی رسول کی محبت میں سیدھے راستے سے ہٹ گئے۔ عیسائی رسول کی محبت میں حد سے بڑی ہوئی محبت میں سیدھے راستے سے ہٹ گئے۔ یہودیوں نے انسانیت سے نفرت کی، ہیومینٹی سے نفرت کی، عیسائیوں نے انسانیت سے محبت کی۔ وہ نفرت میں حد سے بڑھ گئے، یہ محبت میں حد سے بڑھ گئے، دونوں ہی سیدھے راستے سے ہٹ گئے۔ حد سے بڑی ہوئی محبت بھی گمراہ کر دیتی ہے، یاد رکھیے اس بات کو۔ ہم سمجھتے ہیں نا کہ محبت محبت تو بس اچھی ہی ہے، بس لو ہی لو ہونا چاہیے۔ محبت اچھی ہے لیکن ایک خاص حد تک اچھی ہے۔ تو محبت کی بھی لمیٹیشنز ہوتی ہیں، موقع محل ہوتا ہے، مقام ہوتا ہے محبت کا، کب کرنی ہے اور کتنی کرنی ہے۔ ہمیں کون سکھائے گا کتنی محبت کرنی ہے رسول سے، کتنی تعظیم کرنی ہے رسول کی، کون بتائے گا؟ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ تم لوگ مجھ سے کتنی محبت کرو، تم میری کس طرح تعظیم کرو، میری ریسپیکٹ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، سب آپ نے بتایا۔ انہی سے ہدایت لینی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے دل کو، اپنی خواہش کو، اپنے نفس کو ہدایت کا ذریعہ اور ہدایت کا سورس بنا لیں۔ سمجھے کہ بھئی کیا حال ہے، جب میرا دل چاہتا ہے میں یوں کروں، دل چاہنے سے دنیا میں کچھ نہیں ملا، آخرت میں کیسے ملے گا؟ تو تین راستے ہمارے سامنے آ گئے۔ ایک تو انمتا علیہم لوگوں کا راستہ، انعام پانے والے لوگوں کا جو ہمیں چاہیے۔ ایک ان کا راستہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، یہ ہم کو نہیں چاہیے۔ ایک وہ جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے، ان کا راستہ بھی نہیں چاہیے۔ یہ دعا ہے، اس کے آخر میں آمین کہا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ ایسا ہی ہو۔ یہ عام لفظ ہے، یہ جوز بھی استعمال کرتے ہیں، کرسچنز بھی ایمن کہتے ہیں نا، جی آمین یعنی کہ اللہ ایسا ہی ہو۔ اور آمین قرآن میں لکھا ہوا تو نہیں ہے، لیکن چونکہ سنت سے ہمیں پتا چلا اس لیے ہم بھی آمین کہتے ہیں۔ اب آگے جو پورا قرآن ہے، اس میں انہی تین راستوں کی تفصیل ہے، انہی کے بارے میں بتایا گیا، یہ کرو گے تو انعام پاؤ گے، یہ کرو گے تو غضب آئے گا اللہ کا، یہ کرو گے تو بھٹک جاؤ گے۔ پوری شریعت ہے قرآن کے اندر۔ شریعت کا مطلب بھی دراصل راستہ ہی ہوتا ہے، آپ صراط مستقیم کہہ لیں یا آپ شریعت کہہ لیں۔ صراط مستقیم مانگی، اللہ نے شریعت دکھا دی۔ ہم کہتے ہیں نا شارع فیصل، شارع، اسی سے شریعت لفظ بنا ہے۔ شارع کا مطلب ہوتا ہے سڑک، شریعت کا مطلب ہوتا ہے دا روڈ آف رائٹ ایکٹیویٹی، صحیح کام کرنے کا راستہ، طریقہ۔ پورا قرآن اسی کی تفصیل ہے۔ اگلی انشاءاللہ سورہ بقرہ ہم پڑھیں گے، اسے مغضوب علیہم لوگوں کی بات ہوگی، یعنی بنی اسرائیل اور منافقین، ان پر اللہ کا غضب بھڑکا۔ سورہ بقرہ کے بعد ہم سورہ آل عمران پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، اس میں ضالین کا ذکر آیا، یعنی کہ جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے، اور بیچ بیچ میں انعام پانے والے لوگوں کا ذکر آئے گا، ان کی باتیں، ان کے کام، یہ کرو یہ نہ کرو۔ جو دنیا میں صراط مستقیم پر چل پڑا، وہ پل صراط پر سے بھی خیریت سے گزر جائے گا۔ کبھی پل صراط کے لفظ پہ آپ نے غور کیا، کیا لفظ ہے؟ صراط سے ہی ہے نا، جی۔ جو صراط مستقیم پہ چلا دنیا میں، وہ انشاءاللہ آخرت میں پل صراط پہ سے بھی گزر جائے گا۔ ایفرٹ کرنی ہے، محنت کرنی ہے، محنت کے بغیر کچھ نہیں ملتا۔ آپ بغیر محنت کے تو یہاں بیٹھی بھی نہیں ہے، ہو نہیں سکتا۔ آپ نے کتنی پلاننگ کی، آپ نے کتنا سوچا، آپ نے کتنے مختلف پہلوؤں پر غور کیا، تو الحمدللہ پہلا قدم اٹھایا۔ تو دعا کریں کہ یہ تسلسل قائم رہے نا، یہ کنٹینیو رہے۔ ایک قدم اٹھا کر کون پہنچا ہے جنت میں بتائیے؟ اس کو کل سمجھ لینا یا سمجھنا یہ بھی بہت ہی ہو گیا، یہ بھی ہم نے کافی کر لیا، نہیں، اس کو تو کنٹینیو کرنے کی، کنٹینیو رکھنے کی ضرورت ہے۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔